مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔
الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيد المرسلين، أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. الصلاة والسلام عليك يا رسول الله، وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله، الصلاة والسلام عليك يا نبي الله، وعلى آلك وأصحابك يا نور الله. الحمدللہ، آج 1432 سن ہجری کے ماہ رمضان المبارک کی چوتھی شب ہے۔ اشارہ رحمت اپنی بہاریں لٹاتا ہوا بڑھتا چلا جا رہا ہے۔ بے شمار معتکفین دعوت اسلامی کے عالمی مدنی مرکز فیضان مدینہ میں جمع ہیں، ان میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ جاری ہے۔ آپ سوالات کیجئے، ہر سوال کا جواب وہ بھی ثواب دے پاؤں، یہ ضروری نہیں، بھول کرتا پائیں فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائع کرتا اپنے موقف پہ بلا وجہ اڑتا نہیں، شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔
میرا تعلق کراچی سے ہے، میرا نام محمد ریاض ملک ہے، میں فیضان مدینہ میں 30 دن کے اعتکاف کے لیے آیا ہوں۔ بابا پیارے بابا جان سے میرا سوال یہ ہے کہ کراچی کے اندر بہت سے لوگوں کے گھروں میں میٹر نہیں ہوتا، اور بہت سے لوگوں کے گھروں میں ہوتا ہے، وہ شام کو بند کر دیتے ہیں، جس سے بجلی کا بل کم آتا ہے۔ تو آیا اس بجلی کے بل سے، کیونکہ انہوں نے بجلی چوری کری، اس بجلی سے پانی کی موٹر چلتی ہے، اور اس پانی سے ہم لوگ وضو اور غسل کرتے ہیں، تو آیا ایسے پانی سے وضو غسل نماز ہماری ہوگی یا نہیں ہوگی؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اول تو چوری کا میٹر لگانا گناہ، بجلی کی چوری کرنا گناہ۔ چوری کا میٹر لگاتے ہیں، کنڈا لگاتے ہیں، اور کمرشل میٹر کے بجائے رشوتیں دے کر ریزیڈینشیل میٹر بھی لگواتے ہیں، بہت کچھ اس میں بھی، مطلب میں نے کہا چال بازیاں ہوتی ہیں، اور خود اس میں عملہ جو ہے نا، یہ بھی اکثر ملوث رہتا ہے۔ تو جو اس میں ایسا کرتا ہے وہ ظاہر مجرم ہے۔ اب اس کے ذریعے جو پانی آیا، یہ پانی پاک ہے، وضو اس سے ہو جائے گا، غسل بھی اتر جائے گا، اور نماز بھی ہو جائے گی۔ فتح اور رضویہ شریف میں اس طرح کا جزیہ ہے کہ حرام کے پیسے سے کنواں کھدوایا، تو اس کے اندر سے پانی نکالنا کیسا؟ تو کنویں سے جو پانی آئے گا نا، تو وہ بالکل ستھرا ہے، کیونکہ یہ پانی اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے، اور یہ اندر سے زمین سے آ رہا ہے، اس میں کوئی ایسی مطلب ہے کہ وہ حرام کا تلوث نہیں ہے۔ تاہم خیر یہ ابھی انشاءاللہ اگر آپ کچھ روشنی ڈالیں اس پر، میں نے جو جواب دیا وہ جی ہاں فقی اعتبار سے جی ہاں وہ قبولیت اللہ تعالیٰ کے اس میں، ہاں البتہ حرام کے پیسوں سے جو حرام کا کپڑا، اگر بدن پر حرام کا کپڑا ہے نا تو نماز مکروہ تحریم میں ہوتی ہے، لیکن وہ پانی چونکہ وہ زمین سے آ رہا ہے، جو ذریعہ ہے وہ حرام ہے اس پانی کے آنے کا. جی جی واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب
صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ. بابا یہ انہوں نے جو بجلی چوری کرنے کی جو بات کی، اس وقت بجلی جو ہے نا اور بجلی کا جو بحران ہے، یہ ہمارا ایک ملکی سطح کا سب سے سیریس میٹر اس وقت جو ہمارے ملک میں چل رہا ہے وہ بجلی کا بحران ہے. اس کے کئی وجوہات بیان کیے جاتے ہیں، ہوتے رہتے ہیں. اگر ہم عوامی پوائنٹ آف ویو پہ بات کریں تو پاپا بجلی کی چوری اس قدر زیادہ ہوتی چلی جا رہی ہے، یعنی لوگوں کے گھروں میں جو اے سی لگے ہوئے ہیں، ایک تعداد کئی ایسے لوگ ہوتے ہیں جنہوں نے اپنے گھر میں وہ آؤٹ فیس لگایا ہوا ہوتا ہے، یعنی آؤٹ فیس یہ مطلب کہ وہاں سے یہ آؤٹ فیس کر کے اپنے جو اس کا چینج اوور ہوتا ہے وہاں سے پھر یہ اے سی وغیرہ چلاتے، تو اس سے میٹر اپنے وہ روٹین کے مطابق ہوتا ہے، مگر ان کا اے سی وغیرہ چل رہا ہوتا ہے، بجلی تو وہ کھا رہا ہوتا ہے لیکن ان کا میٹر ریڈنگ اس کی پراپر نہیں دے رہا ہوتا. البتہ کبھی کسی نے مخبری کر دی اور بجلی والے نے چھاپا مارا، کوئی پتہ چلا کہ جناب یہ اتنی ساری چیزیں گھر کے اندر ہیں اور تمہارا میٹر ریڈنگ تو اے سی ہے، تو پھر وہ تو پھر اس کے ساتھ جو آپس میں دونوں مل کر کرتے ہیں وہ ایک الگ بات ہے. لیکن کیا فیکٹری، کیا گھر، کیا ملیں، چھوٹے بڑے افراد بجلی کی چوری میں بابا اتنا ابتلا ہے. اگر یہ چوری بند کر دی جائے اور درست طور پر بجلی کا بل ادا کیا جائے اور اس سے بجلی حاصل کرنے پر درست طور پر خرچ کیا جائے تو ممکن ہے کہ شاید ہم بجلی کے بحران پر کچھ قابو پانے میں کامیاب ہو جائیں. عوام کے حوالے سے میں عرض کروں گا کہ ہماری عوام اس معاملے میں کچھ پیش قدمی کرے. بابا
اس مسئلے ابتلاء عام جیسا ہے کہ وہ بس عیش و تعیش کا ذہن بن گیا، جیسے وہی اے سی. اب اے سی بذات خود جائز ہے، مباح ہے، بلکہ اگر کوئی اچھی نیتیں اس میں ہو سکتی ہیں تو کار ثواب ہے اے سی بھی، لیکن اچھی نیتوں کا ذہن تو ظاہر ہے کہ وہ بہت کم ہے. اور چوری کر کے پھر اچھی نیتیں کہاں سے لائیں گے؟ یا تو بل بچانے کے لیے ہرس پیسوں گے. اب جو اے سی خرید سکتا ہے وہ بل بھی پیمنٹ کر سکتا ہے. تو اب یہ ایک ہو، دو ہو، دس ہو، بیس ہو تو آدمی بولے. یہاں تو مطلب یہ پوری لائن کی لائن جو ہے نا وہ آوے کا آوا جو بگڑا ہوا ہے، یوں کہہ دیجیے.
مطلب یوں سمجھے کہ آپ سے اس وقت بات کرنے کی ایک وجہ یہی ہے بابا کہ یہ ایک اتنا ہمارا ملکی سطح کا ایک مسئلہ ہے کہ جس میں بہت بڑا عوامی طبقہ مبتلا ہے. اس لیے آپ سے عرض کیے کہ اگر اس موضوع پر کوئی اسلامی بھائیوں کا سا ذہن بنے، چلے بجلی کا بحران ختم ہو یا نہیں ہو یہ ایک بات کی بات ہے، لیکن کم از کم خدا را یہ قوم چوری کی بجلی سے تو اپنی جان چھوڑا ہے.
ادھارے گناہگار ہو رہے ہیں، گناہگار ہو رہے ہیں. جب پکڑے جاتے ہیں، چھاپا پڑتا ہے تو رشوت دینی پڑتی ہوگی، یا کورٹ کے دھکے بھارل تذلیل تو ہوتی ہے، اس میں ذلت پر اپنے آپ کو یہ پیش کرنا ہوتا ہے. اور آپ کے ملک کی معیشت کو اس سے نقصان پہنچتا ہے، کمزور ہوتا ہے ملک آپ کا. یہ ملک کے ساتھ بھی ایک طرح کی کیا کہنا چاہیے، غداری کا حکم تو نہیں لگتا اس پر، لیکن بہرحال ایک اپنے ملک کو اپنے ہاتھوں پامال کرنا، ظاہر ہے یہ اچھے لوگوں کا کام نہیں ہے.
خیانت کہیں گے واپس کو. ایک بجلی ہے جو ایک ملکی سرمایہ ہے اور اس کو یوں چوری چھپے چھپا کر استعمال کرنا، واللہ عالم میں اسے سوال کر رہا ہوں.
ان کے پاس امانت نہیں رکھوائی نا جو یہ خیانت کریں گے. یہ چوری ہے، ایک طرح کی چوری ہے. چوری کی تعریف یہ ہوتی ہے کہ کسی کی چیز ناجائز طریقے پر چھپ کر لے لی جائے.
یہ چھپ کر
اور وہ جو بالکل وہ جیسے کہ علل اعلان چھینتے ہیں، یہ ڈکیتی ہے. جیسے موبائل چھین لیتے ہیں، دن دہاڑے چھین لیتے ہیں، یا پیسے چھین لیتے ہیں، ڈاکو دہاڑا گھر میں مار کر وہ چھاپا مار کے چھین لیتے ہیں، یہ ڈاکو ہیں. یہ اور چیز ہے، یہ غصب ہے ان کا. اور چوری وہ چھپ کے لیتے ہیں. تو یہ بہرحال ایک طرح کی مطلب چوری ہے جو اخلاقی جرم بھی ہے، اور ہمارے علماء اس کو جائز تو کہتے نہیں ہیں، کیونکہ جشن ولادت کے موقع پر بھی یہی ہوتا رہا ہے. اب الحمدللہ ڈنکا بج رہا ہے دعوت اسلامی کی طرف سے، تو بہت سونے وہ قانونی بجلی کے ذریعے چراغاں شروع کیا، لیکن اب بھی جو دعوت اسلامی سے دور ہوں گے، غالباً ضروری نہیں ہے کہ سب کے سب مطلب ہے کہ وہ چوری نہ کرتے ہوں، اب بھی کرتے ہوں تو تعجب نہیں ہے کرنے والے، ان کو بھی نہیں کرنا چاہیے کہ یہ مسئلہ دعوت اسلامی والوں کے لیے نہیں ہے، یہ آپ سب کے لیے.
نہیں ہو سکتا ہے پاپا کہ اگر یہ چوری کی بجلی کرنے والے بجلی چوری کرنا بند کر دیں، بجلی کو فضول خرچ کرنے والے اگر یہ فضول خرچ بند کر دیں، نہ جانے کتنے غریب اور کتنے لوگوں کے گھروں میں بلب جل جائے، کتنے کے گھروں میں پنکھا چل جائے. مگر یہ ان کو مطلب اس خیر خواہ یہ امت کا جذبہ کہاں سے آئے کہ یہ پانی اور یہ بجلی کا یہ جو اس طرح جو بیجا استعمال ہے اسے بچا جائے، تاکہ ہمارا ملک، ہمارے ملک کی کروڑوں کروڑوں عوام اس پانی اور بجلی کے کسی طرح بحران سے نجات پا جائے.
مسئلہ یہ کہ بجلی مال متقوم کہلائے گی یا نہیں، کہ بے شرح تو مال متقوم کی ہوتی ہے نا، مال کی ہوتی ہے، یہ بجلی ہے کیا؟ تو اس کو یعنی کہ بیچنا نہیں کہتے بجلی کو، بجلی کا بل دینا پڑتا ہے کہ بجلی آپ نے اتنی استعمال کی، خریدی یہ نہیں کہلاتی. جو یہ اس میں لکھا نا چٹھی میں، تو وہ تو بجلی خریدے، تو کیا اس کی بے شرح ہو سکتی ہے بجلی کی؟ اب اگر یہ مال نہیں ہے تو پھر اس پر چوری کا بھی اطلاق نہیں ہوگا، اب یہ کیا کہلائے گا؟ جو اس کی اصطلاح تو یہ ہے کہ بجلی چوری کرتے ہیں، لیکن یہ میری توجہ ہو گئی کہ یہ مال تو نہیں ہے بجلی، نہ یہ نظر آتی ہے، بس ایک قوت ہے جو ہمارے کام کی ہے، ہماری یہ بہت سارے نظام کو چلائی ہے، نظر نہیں ہے. جیسے ہوا، ہوا نظر نہیں آ رہی، لیکن وہ زندگی کے لیے تو سب سے اہم ترین اس کا کردار ہے.
بجلی پیدا کی جا رہی ہے نا، ہوا قدرتی طور پر ہمیں مل رہی ہے، بجلی پیدا کی جا رہی ہے، پانی
چیز کیا ہے؟ جو برقی طریقے پر جو ہم بات کرتے ہیں تو ایک ایک نظام ہے، یہ اس کو مال متقوم کی تعریف میں تو نہیں لا سکتے.
یہ توانائی جسے پیدا کیا جا رہا ہے بابا، ایک پروسیس کے ذریعے اس کو پیدا کیا جا رہا ہے. پہلے بجلی نہیں تھی، لیکن اب بجلی پیدا کی جا رہی ہے، ایسے اکوپمنٹ ہیں، ایسے پارٹس ہیں، ایسی مشینیں ہیں جو اس کو بناتی ہیں، اور یہ ایک مطلب ایک چیز کی صورت میں، توانائی کی صورت میں سامنے آتی ہے.
اس پر کروڑوں روپے اخراجات ہوتا ہوگا، ظاہر ایک پورا ایک نظام بنا ہوا ہے. اور اگر بجلی کو مائنس کر دیا جائے تو اب ہماری زندگی بیکار ہے.
نہیں کوئی
اگر زندگی سے مائنس کر دیا جائے، ہم اتنے عادی ہو جائیں، شدید حرج ہو جائے.
جن کے آٹھ آٹھ گھنٹے کی، چھ چھ گھنٹے کی، دس دس گھنٹے کی جن کی لوڈ شیڈنگ ہوتی ہے، ان کو پتا ہے کہ بجلی کے بغیر ان کی زندگی، کاروباری زندگی، دکان وغیرہ یہ کس قدر. اچھا جو دکانیں اندھیری کر کے بیٹھے ہیں، یہ بھی کہتے ہیں کہ یار یہ بجلی کی وجہ سے ہی ہو رہا ہے. بعض ایسے بھی لوگ ہو گئے جن کی دکان جو اندھیرے میں ڈوبی ہوئی نا، شاید ان کا اے سی بھی آؤٹ فیس پہ چلتا ہوگا، اور ان کے گھر میں بھی ہو سکتا ہے بجلی کی چوری کی بجلی آتی ہو. وہ بھی یہ سارے کئی لوگ مبتلا بھی ہوتے ہیں، چیختے چلاتے بھی ہیں. اللہ کرے کہ یہ مدنی چینل کے ذریعے ہمارے تمام ناظرین کا یہ ذہن بن جائے، اور یہ پکا یہ ارادہ کر لیں، پکی نیت کر لیں، اگر ہمارا کام کاج، فیکٹری، کارخانہ، گھر، یہ اگر بجلی کی چوری سے ہے تو ہم اس کو ختم کر دیں. اب آپ یہ کہنا بابا کہ فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، فلاں بھی کرتا ہے، تو یہ فلاں کے پیچھے پڑنے کے بجائے اگر ہم اپنی کریں تو غالباً اس میں زیادہ عافیت نظر آتی ہے، کہ ہر شخص نے اپنی قبر میں جانا ہے.
ہر ایک کو چاہیے کہ فیر طریقے پر بجلی حاصل کرے اور اس کا بل ادا کرے، یہاں ادا کر دے تو اچھا ہے، کہیں آخرت میں یہ بل ادا نہ کرنا مہنگا نہ پڑ جائے، تکلیف نہ ہو جائے، کہ واقعی اس سے مطلب ہے کہ بہت نقصان ہو رہا ہے. وہ جو کئی کئی گھنٹے جو بجلی جاتی ہے نا، اس کے اسباب میں سے عین ممکن یہ سبب ہو کہ کیونکہ چوری کی بجلی ہے، مال مفدل بہرے مشہور ہے، تو بے تحاشا استعمال ہوتی ہے، اور دن دن رات رات دن میں بھی بلب جلتے ہوتے ہیں، اتنی مطلب یعنی کہ عادتیں خراب ہو گئی ہیں لوگوں کی، یعنی اتنا یعنی کہ اس میں بیجا صرف ہے، اور اتنا یعنی کہ فضول لائٹنگ ہوتی رہتی ہے کہ جس کا مطلب ہے کہ شمار نہیں کر سکتے ہم. تو اگر کفایت شعاری سیکھ لیں اور قیامت کے حساب سے ہم ڈریں اور حسب ضرورت بجلی استعمال کریں, وہ بھی بالکل فیر طریقے پر, اس کا بل وغیرہ پیمنٹ کر کے, تو انشاءاللہ ہم کو مطلب خود آسانیاں ہو جائیں گی. ورنہ یہ کہ جو تکلیفیں, تو تکلیفوں کا ختم ہونا پوجا بس شاید بڑھتی رہیں گی, بڑھتی جا رہی ہیں. مہنگائی جب سے میں نے یوں یعنی مبالغہ کروں نا, تو میں یہ ہوش سنبھالا نا جب سے, تب سے میں سنتا ہوں کہ اب مہنگائی بڑھ گئی ہے, اب مہنگائی بڑھ گئی. بچپن سے آپ بھی سنتے ہوں گے, بچپن سے سنتا ہوں کہ مہنگائی بڑھ گئی ہے. یعنی اس وقت کتنی سستائی تھی, جس کو مہنگائی کا نام اگر دیا جائے تو آپ کو تعجب ہوگا کہ میں خود میں نے یعنی جیسے گوشت لاتا تھا میں, تو بڑا گوشت اس وقت کم از کم جو مجھے یاد ہے وہ 1.5 روپے کا کلو گوشت ہوتا تھا, 1 روپیہ 8 آنا, 1.5 روپے. اور سری پائے وغیرہ یہ تو اور بھی سستے ہوتے تھے, 10 آنے 12 آنے. کلو نہیں ہوتا تھا, وہ سیر اس وقت ہوتا تھا. تھوڑا سا فرق ہے سیر اور کلو میں, خاص فرق نہیں. دودھ دکانوں پہ لکھا ہوتا تھا 1 روپیہ سیر, خالص بھینس کا خالص دودھ یہ لکھا ہوتا تھا, اور بھینسیں بھی ساتھ ہوتی تھی اور باقاعدہ چوائی ہوتی تھی اور جھاگ بھی ہوتا تھا, اور واقعی وہ کہہ سکتے ہیں خالص دودھ ملتا تھا 1 روپے میں سیر. پھر بعد میں لیٹر شروع ہوا, وہ بھی شاید سیر کا ہی, کوئی خالہ زاد مامو زاد بھائی ہے قریب قریب. تو اتنی وہ سستائی میں نے دیکھی ہے جو مہنگائی. اچھا پھر منڈی میں چلے جاتے تھے ہم, یہ لی مارکیٹ کی طرف وہ دودھ کی ہول سیل کی منڈی ہے, 6 آنے کلو 4 آنے کلو 8 آنے کلو 10 آنے کلو. یہ تو ذرا میں نے بڑا ہوا تو پھر میں جاتا تھا کبھی کبھی, لیکن وہاں چکر ہوتے تھے کہ وہ اصلی دودھ ہے, نقلی دودھ ہے, کریم نکلا ہوا دودھ ہے, یہ چکر ہوتے تھے. وہاں خالص کا ذرا مشکل ہوتا تھا, لیکن یہ کہ دکانوں پر ایسا لگتا تھا کہ خالص دودھ ہو. اگر تھوڑا بہت پانی ملاتے ہوں تو ہو سکتا ہے ملاتے بھی ہوں, لیکن یوں لگتا تھا کہ دودھ ایسا ہوتا تھا کہ واقعی طبیعت خوش ہو جائے. اب تو خواب ہو گئے سارے, جس کے گھر میں بھینس اور وہ اصلی دودھ کو پا سکے تو پا سکے, باقی تو خالی پانی ملانا تھوڑی ہے. کیا کیا اللہ بلا اس میں گھول کے ڈالتے ہوں گے, یہ دودھ میں آٹا ملاتے ہوں گے, کیا کیا مطلب اس کو گاڑا کرنے کے لیے, یہ ایک سے ایک ٹیکنیک اب آ گئی ہے. بلکہ خود اب بھینس خالص دودھ نہیں دے سکتی, جی ہاں بھینس جو ہے نا اب خالص دودھ نہیں دیتی. آپ کو تعجب ہوگا, اس لیے کہ بھینس کو بھی انجیکشن لگاتے ہیں تاکہ اس کے دودھ میں اضافہ ہو. اب ظاہر ہے دودھ میں جب اضافہ ہوگا تو وہ ایک آرٹیفیشل یہ سسٹم ہے, تو اس کی وجہ سے جو میری ناقص معلومات ہے وہ یہ ہے کہ اولاد کے جرسو میں مر جاتے ہیں. یہ اب جو بھینسوں کا دودھ آ رہا ہے نا, یہ انجیکشن کے ذریعے اس کا وہ دودھ میں اضافہ کر کے جو نکالتے ہیں نا, تو اس سے اولاد کے جرسو میں مرتے ہیں, اور یہ دودھ یہ پیتے ہیں تو ان کے جرسو میں مرتے ہیں. جب پیتے ہیں تو جرسو میں مرتے ہیں اولاد کے. اور آج جس کو دیکھو بے اولادی کا شکوہ کرتا ہے, جس کو دیکھو, آپ میں سے کئی بیٹھے ہوں گے جو مطلب تڑپ رہے ہوں گے کہ ہم کو اولاد مل جائے, لیکن بھینس کا دودھ, گائے کا دودھ پیو, بہت طاقتور. اور گائے کے دودھ میں, گائے کے دودھ کی حدیث پاک میں فضیلت بھی آئی ہے, اور غالباً اس میں شفا کا یاد پڑتا ہے, شفا کے الفاظ ہیں, گائے کے دودھ میں شفا ہے ایسا یاد پڑتا ہے مجھے. تو تعریف تو ہے گائے کے دودھ کی حدیث پاک میں, یہ تو مجھے برابر یاد ہے, لیکن اب یہ اویلیبل نہیں ہے, گائے کا دودھ اویلیبل نہیں ہے, میسر نہیں ہے, ملتا نہیں ہے. اور یہ اگر کہیں سے آپ تلاش بھی کرو تو خالص اپنے کو دیکھو. بھینس کا دودھ زیادہ لذیذ ہوتا ہے, یہ ہے, گائے کا دودھ کم لذیذ, بکری کا دودھ اس سے زیادہ زود ہضم. بھینس کے مقابلے میں گائے کا دودھ جلدی ہضم ہوتا ہے, اور گائے کے مقابلے میں بکری کا دودھ جلدی ہضم ہوتا ہے, پتلا ہوتا ہے. لیکن ظاہر ہے کہ وہ یہ میسر بھی نہیں ہے, اور ٹیسٹ بھی پھر کم ہوتا چلا جاتا ہے. تو جتنی دنیا میں نعمت ہے نا, جیسے بھینس کا دودھ بڑی نعمت ہے کہ وہ ٹیسٹی ہے, تو اس میں زحمت بھی زیادہ ہے. تو دنیا کی نعمتوں کے ساتھ ساتھ زحمتیں لگی ہوئی ہیں. نعمت چھوٹی تو زحمت بھی چھوٹی. جیسے مالداروں, بہت بڑا مالدار ہو, بہت یعنی کہ اس کو کہا جائے گا بہت بڑی نعمتوں میں یہ نیندیں اڑی بھی ہوتی ہیں, تو چٹھیاں آتی ہیں اتنے دے دو ورنہ بچہ اٹھا لیں گے, اتنے دے دو ورنہ تم کو اٹھا لیں گے, دھمکیاں آتی ہیں نا. غریب فٹ پاتھ میں سوتا اس کو نیند آ جاتی ہے, اس کو کس نے اٹھانا ہے؟ اٹھائیں گے تو بھی محنت پڑے گی واپس اس کو پھینکنے کی, اس کو اٹھا کر کریں گے کیا؟ نہیں. کبھی کبھی یہ کسی غریب کو اٹھا بھی لیتے نا, رونگ نمبر لگ جاتا ہے تو بعض اوقات پھر چھوڑ دیتے ہیں, بھگا دیتے ہیں اس کو, تو کس کام کا. خیر جو بھی کرتے ہیں غلط کرتے ہیں, لیکن دنیا میں یہ کہہ رہا ہوں کہ مال کے ساتھ بھی وبال ہے, سہمت لگی ہوئی ہے. حسد کرنے والے مالداروں کے بہت ملیں گے, بھلے خوش آمدے کرتے ہیں, وہ بھی مال کے مفاد کے لیے کرتے ہیں, اور اس میں بعض خار بھی کھاتے ہوتے ہیں, حسد بھی کرتے ہوتے ہیں. اور جتنی بھی نعمتیں ہوں دنیا میں, جو نعمتیں ملتی ہیں نا, اس کے ساتھ زحمتیں وابستہ ہوتی ہیں. اب میں جیسے مجھ پر بھی بعض نعمتوں کا مطلب ورود ہے کہ میری شہرت ہے, نتیجہ کیا ہوا؟ قید میں آ گیا, کانچ کے کیبن میں بیٹھا ہوا, جان کا خطرہ ہے. تو دنیا میں جو نعمتیں دی جاتی ہیں تو اس میں دیکھا یہی ہے کہ تقریباً زحمتیں اس کے ساتھ وہ کسی نہ کسی طرح منسلک رہتی ہیں, پیچھے رہتی ہیں اس کے. مگر چلو مجھے یہ ڈھارس ہے کہ میری دشمنی مال کی نہیں ہے, جائیداد کی نہیں ہے, جاگیر کی نہیں ہے, میری دشمنی یا رسول اللہ کی نہیں, کیونکہ میں یہ کہتا ہوں اور کہتا رہوں گا اب, اور مرتے مرتے بھی انشاءاللہ کہتا رہوں گا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, یا رسول اللہ.
قلد میں ہو خلد میں ہوگا ہمارا داخلہ اس شان سے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے, یا رسول اللہ کا نعرہ لگاتے جائیں گے. رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, یا رسول اللہ کے نعرے سے ہم کو پیار ہے, ہم نے یہ نعرہ لگایا اس کا بیڑا. نعرہ رسالت, نعرہ رسالت, ہم نے یہ نعرہ لگایا اپنا بیڑا پار ہے.
انشاءاللہ عز و جل. صلوا على الحبيب صلى الله تعالى على محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میرا پاپا جان سے یہ سوال ہے کہ ہم فیضان مدینہ اور مسجدوں میں جو بیان ہوتا ہے اس میں یہ سننے کو ملتا ہے قافلوں میں چلیں اور نیک بن کے آئیں, ہمارا پاپا جان سے یہ سوال ہے کہ قافلوں پہ اتنا زور کیوں دیا گیا؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
بیٹے آپ نے جواب خود ہی دے دیا کہ قافلوں میں چلیں تو نیک بنیں گے, سوال میں جواب موجود ہے. تو جس جس کو نیک بننا ہے مدنی قافلوں میں سفر کرے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ
وبرکاتہ. میرا نام رحمت اللہ عطاری ہے. میں گوٹ عبدالحمید خان خوصہ ضلع نصیر آباد تحصیل 76 بلوچستان سے تربیتی اعتکاف میں باب المدینہ کراچی میں آیا ہوں. میرا باپا جان سے یہ سوال ہے کہ کئی اسلامی بھائی کئی حضرات جو ہے کہ باتھ روم میں اخبارات لے جاتے ہیں اور وہاں پر پڑھتے ہیں, اور کئی ایسے بھی ہوتے ہیں جو اپنی گاڑیوں کو اخبارات کے ذریعے, شیشے جن کے خراب ہوتے ہیں وہ شیشوں کو صاف کرتے ہیں. باتھ روم میں اخبار لے جانا, وہاں پر پڑھنا اور گاڑیوں کو صاف کرنا کیسا ہے, مزید معلومات فرمائیں.
سوالات کرنے والوں سے درخواست ہے کہ نگاہ نیچے رکھیں. اپنی نگاہ نیچے رکھنے کی تحریک ہے نا آنکھوں کے قفل مدینہ کی. وہ اپنی ان کی ویڈیو بن گئی ہے اور اب تک میں عرض کرتا رہا شاید انہوں نے قبول نہیں کی. ہاں بھائی اخبار تو میرا
جی
اس کو لگتا
چھیڑی جی
اس پر تو بہت کچھ میرے پاس مواد ہے, میرے کو ٹائم نہیں ہے کہ میں اس کو اسٹیبلش کروں. اس کو میں جمع کر کے کچھ بس کیا کروں, اللہ وقت میں برکت دے دے. جو مطلب ہے کہ جس طرح یہ بجلی کی چوری ہے نا, یہ تو چھوٹا پرابلم ہے, اخبار کا پرابلم بہت زیادہ ہے. جو خون خراب ہو رہے ہیں نا, بعض اخباروں کی بے احتیاطیوں کا اس میں اچھا خاصا دخل ہوتا ہے. خیر اب یہ موضوع اس وقت نہیں ہے میرا, سوال بھی نہیں کیا کسی نے. اخبار استنجا خانے میں لے جانا اور اس کو پڑھنا, یہ اپنی عقل سے سوچے بندہ کہ کیا اس میں قرآنی آیتیں ہوتی ہیں, ہمارے یہاں کے اخباروں میں حدیثیں ہوتی ہیں, اللہ رسول کے نام ہوتے ہیں, تو یہاں جو بدبو کے بھپکے اٹھ رہے ہیں ایسی گندی جگہ پر, پھر گندی حالت میں اخبار کو پکڑ کے پڑھنا, ایک تو ویسے عقلن بھی یعنی کوئی سمجھدار آدمی کو تو یہ میرا خیال میں کریں نہیں, کوئی سمجھدار آدمی تو کر ہی نہیں سکتا ایسا. یہ اخبار جو ہے نا یہ اس طرح نہ لے جایا جائے, ٹھیک ہے نا, استنجا خانے میں. دوسرے کے اخباروں سے شیشے صاف کرتے ہیں اور یہ واقعی صاف ہوتے ہیں اس سے اخباروں سے. اس کا اس پر بھی سوچ لیں کہ اگر آیتیں ہیں اور حدیثیں لکھی ہوئی, اللہ اور رسول کے نام لکھے ہوئے, تو اس طرح اس کو پوچھ کر یوں پھینک دینا, یہ آپ کا ضمیر کیسے گوارا کرتا ہے؟ اور واقعی کسی کو پتا ہے کہ یہ آیتیں لکھی ہوئی اور اب یہ کرے گا تو سارے گناہگار ہیں, کس طرح پونچھ کے پھینک دے گا قرآنی آیتوں کو؟ جبکہ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قرآنی آیت بولتے ہوئے مجھے ہمت نہیں ہو رہی کہ مسئلہ سمجھا رہا ہوں کہ گندی نالی میں پڑی ہے لکھی ہوئی, تو فرض ہے کہ اس کو نکال لے, ہے نا, فرض ہے قرآن شریف کی آیت کو نکال لے, بھلے وضو نہیں ہے تو بھی نکال لے. یہ اس وقت مجبوری ہے, وضو کرنے جائے گا تب تک معاذ اللہ یہ اللہ کا نام قرآن پاک کی آیت نعوذ باللہ یہاں پڑی رہے گی بے ادبی کے ساتھ. تو اب آپ سوچئے کہ وہ آدمی کیسا ہمت ہے, اس کی ہمت کیا ہو, تب نادانی ہے اس کی کہ وہ اس طرح اخباروں کو یوں کر کے وہ یوں پھینکتے, جبکہ ہمارے آیتیں ہوتی ہیں, حدیثیں ہوتی ہیں, ہمارے پاکستانی اخبارات میں تو بہت ہوتی ہیں. اب بولو انگلش اخبار, انگلش اخبار میں بھی اسلامی مضامین ہوتے ہیں, ہمارے یہاں تو ہوتے ہیں, سب کچھ ہوتا ہے, حدیثیں ہوتی ہیں, سب کچھ ہوتا ہے انگلش اخبار میں جو اردو میں ہوتا ہے. نام ہوتے ہیں, نام بہت سارے نام, مطلب بہت پیارے پیارے نام ہوتے ہیں, عبداللہ اس میں اللہ لکھا ہوا ہوتا ہے, اس لیے وہ اخبارات کا استعمال اس طرح نہ کیا جائے. میں تو یہی مشورہ دیتا ہوں کہ اخبارات کو ٹھنڈے کر دیے جائیں, چند سکوں میں کیا بیچنا تھا, میں میرا مشورہ یہی ہوتا ہے. آپ کے یہاں یہ فیضان سنت جلد اول صفحہ 121 اوپر سے, نیچے سے بھی 121 پہلا باب ہے نا اس کا فیضان بسم اللہ. اس میں لکھا ہے کہ آج کل عموماً اخبارات میں بسم اللہ الرحمن الرحیم آیات کریمہ احادیث مبارکہ اور اسلامی مضامین ہوتے اور لوگ صرف چند سکوں کی خاطر انہیں ردی میں فروخت کر دیتے ہیں. افسوس 7 کروڑ افسوس. اس قسم کے اخبارات گندی نالیوں تک میں نظر آتے ہیں. کاش مقدس اوراق کا ہمیں ادب نصیب ہو جاتا. میرے زندہ دل اسلامی بھائیوں برائے کرم حقیر رقم پانے کے لیے ردی میں بیچنے کے بجائے اخبارات کو بیچ سمندر میں ٹھنڈا کر دیا کریں. انشاءاللہ عزوجل دونوں جہاں میں بیڑا پار ہوگا. میرے تاجر اسلامی بھائیوں آپ بھی رب العزت عزوجل اور تاجدار رسالت صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی محبت اور عظمت کی خاطر اخبارات کو پڑیا باندھنے کے لیے استعمال کرنے سے گریز فرمائیے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. اس میں ایسا ہے کہ جیسے شیشے پونچھنے کے لیے اخبار کا الٹرنیٹ ٹشو پیپر ہے, ٹشو پیپر بھی وہی کام کرتا ہے جو اخبار کرتا ہے. تو ٹشو پیپر کے بڑے بڑے بنڈل بھی آتے ہیں جو ان کاموں میں ٹشو پیپر استعمال کر سکتے ہیں. وہ اتنے مہنگے نہیں ہوتے ٹشو پیپر, مہنگے بھی ہوں تو اللہ اور رسول کے نام کی بے حرمتی کی اجازت تو نہیں دی جائے گی نا. جبکہ اللہ رسول کا نام ہے پتہ ہے اور پھر اس نے کیا تو یہ تو بہت بڑی جرات کی بات ہے اس کی. ٹھنڈا کرنے کا طریقہ بھی نوٹ کر لیں, ویسے سمندر میں ڈال دیں گے تو بہتا ہوا واپس کنارے پہ آ جائے گا. اس کا طریقہ یہ کہ جیسے کسی بوری میں بند کیے اخبارات یا جو بھی مقدس اوراق کاغذات, اس بوری کو باندھ کر اس منہ باندھنے اس کے پہلے اچھی طرح کہ وہ ڈالتے ہی کھل نہ جائے اور بہتے ہوئے نکل نہ جائے کنارے کی طرف, اس کے 3-4 جگہ چیرے مار دیں لمبے لمبے بوری میں بلیڈ سے یا کسی چھری سے چیرے مار دیے. اور کسی کشتی والے کو درخواست کریں کہ وہ جا کر کہیں بیچ میں جہاں بہت گہرا پانی ہو وہاں ڈال دے. کشتیاں آتی جاتی رہتی ہیں تو وہ اس طرح امید ہے کہ ترکیب اچھی بنے گی. بہتر یہ کہ وہ جو سفینہ ہوتا نا, کیونکہ کشتیاں زیادہ گہرے پانی میں نہیں جا سکتی, وہاں ان کا کام نہیں ہوتا. وہ ہیوی ٹریفک جس کو بولتے ہیں نا, وہ اس کے روڈ دوسرے ہوتے ہیں اور لائٹ ٹریفک جو ہوتی ہے ہلکی پھلکی اس کا نظام الگ ہوتا ہے. بعض جگہ وہ ہیوی ٹریفک کی ممانعت ہوتی ہے, اس طرح آپ کو معلوم ہوگا, مجھ سے زیادہ ہی معلوم ہوگا. تو یہ ہیوی ٹرافک, یہ بڑا سفینہ جو ہوتا ہے نا اسٹیمر, تو وہ دور تک جاتی ہے اور بہت گہرے سمندر میں جاتی ہے. ان میں کی جان پہچان نکلتی ہے, ان کو دے دیا جائے تو وہ ایسے سمندر میں ڈالیں گے, دور جا کر اگر کوئی خدا ترس آدمی ہوگا تو وہ سوال ہی نہیں ہے کہ وہ کنارے تک پہنچے. کشتیوں میں یہ خطرہ رہتا ہے کہ کنارے تک پہنچ جائے تو وہ کٹا ہوا ہوگا نا جگہ جگہ سے, تو امید ہے بیٹھ جائے گا پانی بھر جائے گا تو اندر تشریف لے جائے گی وہ بوری. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
صدا رکھنا شہاب ادبوں سے آقا محفوظ, صدا رکھنا شہاب ادبوں سے اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو, اور مجھ سے بھی سرزد نہ کبھی بے ادبی ہو.
دس از a very big problem in Western countries, that people take newspapers and magazines and they sit in the toilet and read. Some are so habitual that they cannot even relieve themselves if they do not sit long and read some articles. Bapajan has advised that this is disrespect to the knowledge, and many a times there are Islamic terminologies or names or words which are from Quran Kareem as well, and that's a filthy place. People should refrain from that and do not do such things. And sometimes the newspapers or other papers where there is something written are used to clean the windows and etc. There is no respect in that as well. So rather use some tissue papers. And sometimes those tissue papers are made specially to clean the windows. Those could be bought. Even if those tissue papers are expensive, it's still cheaper compared to getting sins, because if you end up disrespecting the names of Allah Azza wa Jal or the names of Prophets alayhimus salam or other Islamic terminologies, that would be more severe and that would be more dangerous for us than spending some money and using the right stuff. Sallu ala al-habib,
sallallahu ta'ala ala Muhammad.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
میں محمد قاسم عطائی کراچی بلدیہ ٹاؤن سے فیضان مدینہ آیا ہوں 30 دن کے اعتکاف میں. میرا پیارے بابا جان سے یہ سوال ہے, کیا ہمارے لیے یہ کھلے آسمان کے نیچے جانا ٹھیک ہے یا نہیں؟
فیضان مدینہ میں جو کھلا آسمان یا سامنے ہے نا, یہ فنا مسجد ہے. تو اعتکاف والا اگر وہاں جاتا ہے تو اعتکاف ٹوٹے گا نہیں, لیکن جو ثواب مسجد میں ہے نا وہ وہاں نہیں ملے گا. نماز میں بھی جب تک مسجد میں جگہ ہے نا تو وہاں جماعت بھی شامل نہ ہو, بلکہ مسجد میں جگہ کونے تک صفیں ہوتی ہیں نا, یہاں بہت بڑی بڑی صفیں ہیں, تو بعض اوقات یہ کہ وہ صفوں کی ترتیب ایسی بنتی ہے کہ بنتی چلی آتی ہے, تھوڑے تھوڑے کھڑے ہو جاتے ہیں, تو کونے تک دیکھ لیا کریں. وہ آپ کو بیچ میں صف کے کھڑے ہو کر کونا نظر آئے اگلی صفوں کا یہ ضروری نہیں ہے, تھوڑا چل کے دیکھ لیا کریں. اور وہاں کھلے آسمان کے نیچے آپ پڑے رہیں گے, جو فیضان مدینہ عالمی مدنی مرکز میں ہے, تو وہ چونکہ اصل مسجد نہیں ہے, فنا مسجد ہے, تو وہاں اتنا ثواب نہیں ملے گا جتنا ثواب مسجد کے اندرونی حصے میں جو اصل مسجد ہے اس میں ملے گا. تو جو عیسائی بھائی اس وقت بھی باہر اگر کھلے آسمان تلے ہیں تو وہ اندر تشریف لے آئیں, آپ کا فائدہ اس میں. اور یہ ہمیشہ کے لیے اس کا ذہن بنا لیں, چاہے اعتکاف ہو چاہے نہ ہو, آپ اندر تشریف رکھیں تاکہ اس میں مسجد کی برکتیں حاصل ہوں. مزید یہ کہ یکسوئی میں بھی اضافہ ہوگا آپ کی. وہاں باہر رہیں گے تو پھر باتیں کریں گے, ادھر دیکھیں گے ادھر دیکھیں گے, تو شاید آپ کو یہ علمی حوالے سے جو یہ مل رہا ہے مطلب خزانہ, یہ نہیں مل سکے گا, کمی ہو جائے گی اس میں, غلط فہمی ہو جائے گی, کہا کچھ جا رہا ہوگا, سمجھیں گے کچھ, باتیں کریں گے, ہنسیں گے. اور اس لیے مہربانی کر کے آپ اندر تشریف رکھا کریں. جزاک اللہ, بہت اچھا سوال کیا انہوں نے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. پاپا میں لاہور سے آیا ہوں اور میرا میں تقریباً 4 سال سے 30 دن کے اعتکاف پہ آتا ہوں. ماشاءاللہ میں جب آپ کے پاس بیٹھتا ہوں آپ صرف پانی سے روزہ افطار کرتے ہیں, میری خواہش ہے آپ فروٹ کیوں نہیں استعمال کرتے؟
فروٹ سے بھی افطار کرنا جائز ہے. ہم یہاں فروٹ سے اس لیے بچتے ہیں, آپ لوگوں تو کیلے دیتے ہیں نا, 3 دن کے لیے ملتے ہیں نا, ماشاء اللہ. اب کیلے بھی وہی کھائے, کیلے بھی کھانا, کھجور سے افطار کرنا سنت ہے, اب پانی سے افطار کرنا بھی سنت ہے, ٹھیک ہے نا. اور حدیث شریف میں میٹھی چیز سے بھی افطار کرنے کی ترغیب موجود. تو اب مسئلہ یہ کہ کھجور سے یا فروٹ بھی افطار کے وقت وہ استعمال کریں کہ جو اپنا منہ صاف کر کے نماز میں شامل ہو سکتا ہے, جماعت لے سکتا ہے, اجازت تو ہے فروٹ کھانے کی. تو اب چونکہ غفلت کا دور ہے کہ اگر یہ فروٹ اور یہ جو بھی چیزیں کھاتے ہیں نا, جو مسجدوں میں تھال لگا لیے لگائے جاتے ہیں کہ بھائی کھاؤ, افطاری لوگ کھاتے ہیں، جائز ہے، لیکن اب منہ صاف کر کے نماز پڑھنی ہوگی. اگر دانتوں میں کچھ رہ گیا تو اس سے فرشتوں کو بہت تکلیف ہوتی ہے اس وقت جب نماز میں یہ تلاوت کرتا ہے، کیونکہ جو فرشتے جو ہے نا یہ قرآن پڑھنے پر قدرت نہیں رکھتے، منہ پر منہ رکھ دیتے ہیں اور وہ تلاوت سنتے ہیں، اب منہ میں بدبو ہے یا مطلب کہ حدیث شریف میں تو یہ ہے کہ جتنی تکلیف ان کو اس چیز سے ہوتی ہے کہ اس کے دانتوں میں کوئی ریشہ ذرہ پھنسا ہوا ہو غذا کا، اس سے بڑھ کر کسی چیز میں ان کو تکلیف نہیں ہوتی. اس طرح کے الفاظ وہ فیضان سنت کا جو باب ہے فیضان رمضان، اس میں روایتیں موجود ہیں. جیسے پان کھانے والے لوگ ہیں ان کے بھی ذرات پھنسے رہتے ہوں گے، اور یہ بیچارے خالی افطار کا ہی مسئلہ نہیں، ان کا تو مستقل مسئلہ ہے گٹکا پان، کیسے ان کے دانت صاف ہوتے ہوں گے. تو اس لیے مطلب یہ کہ یہ چیزیں کھانے سے احتیاط کرتے ہیں، ٹھیک ہے نماز پڑھ لیتے ہیں پھر کھائیں گے جو بھی کھانا ہے، اللہ جو دے نعمت. تو آپ کیلے بھی کھاتے ہیں، میں کیلا بھی نہیں کھاتا، بچتا ہوں اس سے، احتیاط کرتا ہوں حتی الامکان. بلکہ یہاں تو اوپر کیلے ابھی تک تو نہیں دیکھے رمضان شریف میں، پانی بھی آ گیا تو آ گیا، میرا پانی بھی اپنا، ہماری سیل میری سیلف سروس ہوتی ہے، مدنی سروس، پانی بھی اپنا، کھانا بھی اپنا، سب اب میری ترکیب اپنی ہوتی ہے الحمدللہ. یہ عموم پر بات کرتا ہوں، کبھی مطلب پانی تو یہاں کا بھی پی لوں تو کوئی حرج نہیں ہے، یہ اپنا اب پانی، جیسے آج کسی نے پانی لا کر یہاں نہیں رکھا تھا تو میرے پاس پانی آ گیا تھا تو کام آ گیا نا ہم لوگوں کو افطار کرنے کے لیے، ورنہ بھی نیچے جانا پڑتا شاید، ہم وہ انتظار کرنا پڑتا کہ پانی لاؤ. تو یہاں مطلب ایسے ہی، یعنی یہاں اگر کوئی یوں سمجھتا کہ یہاں بول مال ملیدہ ہوتا ہوگا تو یہاں پانی کے بھی باندھے ہیں اوپر ادھر نا، اپنے قفل مدینہ والے ہیں نا، تو جو کھانے پینے والے لوگ اوپر آتے بھی ہیں تو ظاہر ہے کہ روب تو ہے نا، خوف تو ہے نا میرا، وہ کیا لائیں گے یہاں، پتہ ہے کہ پھر گھسلے نہیں دے گا یہاں باپا، باپا گور کے دیکھے گا تو مشکل ہو جائے گی. تو میں جو پھلوں سے اور یہ گریز کرتا ہوں افطار کے وقت، وہ اسی وجہ سے کہ دانتوں میں پھنستے ہیں، پھر منہ صاف کرنا دشوار ہوتا ہے، خلال کرنی پڑتی ہے. اب وہ خلال کرنے میں کبھی بے احتیاطی ہو جاتی ہے، خون نکل آتا ہے، اب اتنا خون نکلا جو تھوک کو سرخ کر دے پھر وضو ٹوٹ جائے گا. اب آج کل تو مارا ماری ہوتی ہے، بھاگم بھاگ ہوتی ہے میری، کہ کسی طرح بھی مطلب یہ کہ میں آپ لوگوں کی طرح مطلب یہ کہ جلدی جلدی یہ سب نہیں کر پاتا، میرا اپنا مطلب انداز ہے، میں نہ جلدی میں پہنچ سکتا ہوں، میرے اتنے مسائل ہوتے ہیں. کہ جیسے کہ اب آپ تراوی سے فارغ ہو گئے نا، میں کھانے سے فارغ ہو کر میں نے کوئی کام تھوڑی کیا، میں سیدھا اپنے استنجا وضو کی ترکیب میں لگا، اور یہاں تک کہ آپ کے وتر شروع ہوئے اور میرے وتر بعد میں ختم ہوئے، یا تو آپ کے وتر کے بعد میں نے وتر شروع کیے اور جب آپ کے یہاں تراوی ختم ہوئی تو میری تراوی کی آخری رکعتیں جاری تھیں، اور میں مطلب بڑی مشکل سے بھاگ بھاگ کے یہاں پہنچا ہوں، تلاوت بھی ختم ہو گئی تھی اور نعت شریف جاری تھی. ہاں نعت شریف کے دوران میں نے ایک چٹھی ضرور لکھی ہے جو اسلام بھائی کو دینی تھی مجھے، کہ چلو یہ موقع غنیمت ہے نعت شریف پڑھنے اور دو منٹ لگ جائیں گے تو یہ لکھ لوں میں. تو یوں مطلب میرے کو پھر استنجا وضو کے مسائل ہیں میرے، تو یوں مطلب بھاگ بھاگ کے آنا پڑتا ہے، یہی مطلب سحری کے بعد بھی مطلب مسائل. آج کل بس وہ کوئک سروس میری نہیں ہوتی، لیکن بس وہ ایک دم مشین کی طرح چلنا پڑتا ہے. اب اس میں فروٹ کھاؤں گا تو ظاہر ہے پھر وہ کری دوں گا دانت اور پانچ دس منٹ اس میں نکل جائیں گے، اور خون نکل گیا تو پھر آرام سے پھر وضو بھی کرنا پڑے گا، پھر مغرب کی نماز. اب ادھر رمضان حال میں قوم انتظار کر رہی ہے، تب کھانا کھاتے کھاتے عشاء کی اذان ہو جائے گی، تو پھر کیا کروں گا میں، میری وجہ سے آپ تکلیف میں، جو اندر دیوانے آ جاتے ہیں بیچارے وہ تکلیف میں آ جائیں گے. تو ماہ رمضان کا مہینہ تو ریاضت کا مہینہ ہے، اپنی یہ الحمدللہ یہ عبادت ہی ہے، آپ کی بھی عبادت ہے، مجھے تو آپ پر رشک آتا ہے بولنے والے کا، تو پھر بھی ٹائم پاس ہو جاتا ہے. جیسے کہ اسپیکر پہ نعت پڑھتا ہے نا، یہ آپ کو بتا دوں، نعت پڑھنے والے کو بڑا مزہ آتا ہے، یہ لڑتے ہوتے ہیں بازو کا نعت پڑھنے والے، یہ کہ یعنی کہ میں پڑھوں، بولے میں پڑھوں، اس طرح نہیں کرتے، لیکن وہ سرد جنگ بعض اوقات ہوتی ہے، ہوتی رہی ہے، اب ہو سکتا ہے نہ ہوتی ہو سمجھانے کے بعد بعض اوقات، تو اس میں بھی جس کی باری نہیں آئے گی نا وہ افسردہ ہو جاتا ہے. یہ تو انڈر اسٹوڈنٹ کو غم ہوتا ہوگا کہ یار یہ بہت پاورفل آدمی ہے اور اس نے مائک پکڑ لیا، یا کوئی اور چہیتا نعت خوان آ گیا، یا ذرا اس کی آواز دوسروں سے بڑھیا ہے، اس کے ہاتھ میں مائک آ گیا تو سب بیچارے پریشان، یار اپنی باری ہے آنے نہیں دے گا. یہ ان کو ایسے وسوسے آتے ہوں گے، ضروری نہیں کہ ان کا ذہن، ان کو سمجھانے کی کوششیں تو کی ہیں کہ ابھی جو مدنی مشورہ ہوتا ہے ان کو عرض کیا تھا کہ یار آپ سننے والے ہو نا، آپ یہ کیوں مطلب ذہن لے کے بیٹھے ہو کہ جب میری مجھے نعت پڑھنی ہوگی تبھی میں جاؤں گا، میری باری آئے گی تو میری جس دن باری ہوگی میں جاؤں گا. میں آپ روز آؤ یار، مدنی مذاکرہ بھی آپ کے لیے، بیان بھی آپ کے لیے ہوتا ہے، یہ سارا علم دین کا خزانہ آپ کا بھی حصہ ہے اس میں، آپ کیوں مطلب آپ پڑھنے کے بجائے سننے والے بنو. یہ کوشش کی ہے، لیکن اب ظاہر ہے کہ وہ جب سے نعت پڑھنی شروع کی اور ایک ذہن بن گیا ہے کہ اپنی باری ہوگی اس دن اپنے کو جانا ہے، جب پڑھنے کا موقع ملے تو رکنا ہے ورنہ پھر پڑھ کے وہ چلے جانا ہے. جیسے عام طور پہ نعت خوانیوں میں یا اجتماع ذکر و نعت میں ہوتا ہوگا کہ نعت خوان پڑھ کے چلے جاتے ہوں گے، یا ان کا جب ٹائم آتا ہوگا، بڑا نعت خوان ہے عام طور پہ وہ لیٹ جاوے کہ میں جلدی جاؤں گا تو مجھے پڑھا دیں گے، زیادہ لوگ ہوں گے نہیں. پتہ نہیں یہ تصور کب ہمارا ختم ہوگا کہ ہم کو اللہ رسول کے لیے پڑھنا ہے، عوام کے لیے نہیں پڑھنا، کہے چاہے کم ہوں چاہے زیادہ ہوں، اللہ اور رسول کی رضا کے لیے پڑھنا ہے. بلکہ کم میں پڑھنا چاہیے، زیادہ میں پڑھنا بھی نہیں چاہیے، میں تو یہ بولوں گا. زیادہ میں زیادہ ریاکاریوں کا اور بناوٹوں کا اور تصنعوں کا خطرہ ہوگا، کم میں کم خطرہ ہوگا. اسی طرح بیان میں بھی زیادہ پبلک ہوگی بیان میں لطف بہت آتا ہے، لیکن اس میں بھی وہی خطرات بڑھ جائیں گے کہ آواز اچھی نکلے گی، الفاظ اچھے ہوں گے، اور جب بڑا اجتماع ہوگا تو اس کی تیاری بڑی ہوگی، خوبصورت حکایتیں خوبصورت روایتیں مزید چھانٹ کے وہ بندہ بولے گا یار بڑا اجتماع ہے، وہ بڑے اجتماع میں اپنا بیان ہے، گیا دس کو تو فون کرے گا نہیں، بولے گا نہیں، ایسے میں چلائے گا نہیں، ماں بدولت کا بیان ہے اتنے بجے، ذرا مدنی چینل پر حاضر رہنا آپ. اسی طرح نعت خوان، اسی طرح مبلغ، اسی طرح میرا خیال ہے وہ اب میں جو کہنا چاہتا ہوں جن کو کہنا چاہتا ہوں سب سمجھ رہے ہیں، میں اپنے آپ کو بھی سمجھا رہا ہوں، سب ہم ایک دوسرے کو سمجھاتے ہیں کہ یہ مطلب حب جاہ کا جنازہ نکلے کب پتہ نہیں ہمارے اندر سے، یہ ایسا گھس کر حب جا وہ جڑ پکڑ گئی ہے کہ وہ کچھ سمجھ نہیں آتی، یہ جان کیسے چھوٹے، بڑی بڑی مشقتیں جو ہے نا حب جا بالکل پھول جیسی کر دیتی ہے، نہیں ایسی لذت آتی ہے اس میں، سب آسان ہو جاتا ہے. تو سننے والے بنے، مبلغ کو بھی چاہیے کہ سننے والا بنے، نعت خوان کو بھی چاہیے کہ سننے والا بنے. یار مبلغ ہوتے ہیں بیچارے، سننے والے بہت مبلغ ملیں گے کہ ان کو راضی کرنا پڑتا ہے کہ بیان کرو، وہ کتراتے ہیں بس، تو بیان کرنا چاہیے، وہ اس لیے کتراتے ہیں شاید کہ یہ تیاری کرنے میں سستی کرتے ہوں، تو یہ سستی نہیں چستی کرنی چاہیے. یہ نعت خوان ہیں قاری صاحبان ہیں وہ سب کو چاہیے کہ وہ سننے کا ذہن بنائے، اس میں عافیت ہے. جیسے امام ہے، امام سے مقتدی کے لیے ٹینشن کم ہوتا ہے، امام کے لیے بہت بڑا ٹینشن ہوتا ہے، ان ٹینشنوں کی وجہ سے میں مطلب امامت سے مطلب ہمت ہی نہیں ہے، میں جان چھوڑا لی اپنے گھر، ثواب بے شک بہت ہے، جتنے نمازی پیچھے ان سب کا حصے کا ثواب ملے گا، یعنی ان کو بھی ملے گا، ان مقتدیوں کا بھی، امام کو ملے گا ثواب، جبکہ امام ہو لائق امامت اور اخلاص سے پڑھائے، پیسوں کے لیے پڑھائے گا، تنخواہ کے لیے پڑھائے گا، جائز ہے، تنخواہ جائز ہے، لیکن اعلیٰ حضرت فرماتے کہ امامت بیچ چکا ثواب نہیں ملے گا اس کو، لیکن جائز ہے. خیر تو یوں مطلب جیسے امام کو ٹینشن بڑا ہے کہ امامت میں کوئی سی غلطی اس نے کر لی، نماز مکروہ تحریمی ہو گئی، تو سب کی مکروہ تحریمی ہو جائے گی، اگر امام نے ڈکلیئر نہیں کیا تو یہ پھنسا، سب کا گناہ اس کے سر پہ آئے گا، فاسد ہو گئی، ڈر کے مارے بولا نہیں. اب یہ نا بعض اوقات یا تو مجمع بڑا ہوتا ہے تو گھبرا جاتا ہے امام کہ یار اب غلطی ہو گئی میں بولوں گا تو یہ کو 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 کریں گے، کرتے ہیں اسے کاکے کاکے جو ہوتے ہیں بڈھے بڈھے باز، ایسے مطلب انہیں کہ چڑھائی کر دیتے ہیں، شور مچا دیتے ہیں. اچھا بعض اوقات وقت بڑا نازک ہوتا ہے، دیر ہو جاتی ہے، اور اسی طرح جمعے میں غلطی ہوئی تو فساد، عید کی نماز میں غلطی ہوئی تو گئے کام سے، تو وہ نمازی سال میں ایسے ہوتا ہے جو ایک دو نمازیں پڑھتے ہیں بیچارے، اب ایسے نمازیوں کے پلے نہیں پڑتی، تو اس لیے وہ امام کے لیے بڑے یار مسائل ہیں، اس کو بہت بڑا بوجھ ہے، بہت ڈر لگتا ہے. حضور مفتی اعظم ہند مولانا مصطفیٰ رضا خان علیہ رحمت المنان، یہ میری جو بتایا علماء وغیرہ نا کہ یہ نماز نہیں پڑھاتے تھے، یہ کسی کو بھی جو آپ کے خدام ہوتے تھے یا علماء جو زیارت کے لیے حاضر ہوتے تھے، جو وقت ہوتا تھا ان کو حکم دیتے تھے کہ تم نماز پڑھو، آپ نہیں پڑھاتے تھے. ہمارے پیر صاحب قطب مدینہ کو کبھی نماز پڑھاتے میں نے نہیں دیکھا، پڑھاتے نہیں دیکھا، بلکہ دعا کو بھی، دعا کرواتے ہوئے بھی ایک آدھ بار دیکھا ہوگا میں نے، دعا بھی نہیں کرواتے تھے، دعا کا بھی کسی نہ کسی کو حکم دے دیتے تھے. جیسے وہ آپ کے یہاں روزانہ وہ اجتماع ذکر و نعت ہوتا تھا ڈیلی، ہاں بلا ناغا رات کو، پھر جب وہ ختم ہوتا تھا تو کسی کو بھی فرما دیتے کہ دعا کر لو، تو وہ پھر دعا کرواتا تھا، خود نہیں کرواتا. ایسی یعنی یہ بھی عاجزی ہے. ہمارے یہاں تو ہم کو کوئی دعا کی صلاح نہیں کری، اتنے بڑے مولانا ہو گئے اپنے کو لے صلاح ہی نہیں کری ہے، اس کو دے دیا. میں مسجد کا امام ہوں اور یہ جو مطلب آدمی ہے نا پتہ نہیں کہاں سے آ گیا، اس کو بولا دعا کرائیں آپ، امام کی توہین کر دی، گستاخ ہیں لوگ، امام کا احترام نہیں کرتے. میں ان کی مسجد کا امام ہوں، میرے پیچھے نماز پڑھتے ہیں، میرا احترام نہیں کرتے، لو مجھے دعا کا ہی موقع نہیں دیا، صلاح ہی نہیں کی میرے کو دعا کی. ہماری حالت یہ ہے، آگے بلا کر بٹھائے نہیں، ہماری کھوپڑی کا ٹیمپریچر ہائی ہو جائے، مجھے آگے نہیں بٹھایا، ایسے مطلب کچھ پوچھا ہی نہیں، بس جہاں جگہ ملی اپنے تو بھائی پھر کیا کرے، جوتیوں کے پاس بیٹھ گئے، شان کم ہو گئی کہ جوتیوں کے پاس بیٹھ گیا نا. تو اب یہ جو اس کو یہ غصہ آ رہا نا، یہ سب حب جاہ کی وجہ سے، کہ اپنے آپ کو قابل احترام سمجھ رہا ہے، عزت اور شہرت کا طلبگار ہے، ورنہ اس کو غصہ کبھی نہ آتا. ہاں دل میں یہ خیالات آنا یہ مجبور ہے آدمی، لیکن یہ کہ اس کو اس کا مقابلہ کرے، کو بھگائے اس کو کہ تو گندا قطرہ، تیری تو اتنی حیثیت کیوں سمجھتا ہے کہ تجھے آگے بٹھائیں، تو ہے ہی گندا قطرہ. صحیح ہے جوتوں کے پاس جگہ ملی اس کا بھی شکر ادا کر، تو اس لائق بھی نہیں ہے. اپنے آپ کو آدمی اس طرح سمجھائے کہ گندے قطرے ہم ہیں نا، کہ دو بار تو گندی جگہوں سے نکلتا ہے آدمی، جو سمجھتا ہے سمجھتا ہے میری بات کو. اب کیا مطلب اس میں اترا ہے آدمی اور یہ پھون پھان کرے، اور پھر انتیا اس کا سڑا ہوا مردہ ہے، بدبودار، جلدی اٹھاؤ بھائی سڑ جائے گی لاش، باڈی کو جلدی نکالو، اس کی باڈی سڑ جائے گی لاش، یہی کرتے نا. پھر اگر زیادہ دیر ہو جائے تو واقعی تغیر آنا شروع ہوتا ہے، بدبو آپ نے مردوں کی نہیں سونگھی ہوگی، مجھے پتا ہے مردوں کی ایسی خوفناک بدبو ہوتی ہے، انسانی مردے کی جو بدبو ہوتی ہے نا، بس یہ بھی عبرت ہے. دیکھو انسان کے بدن سے جو چیز خارج ہوتی ہے سب سے زیادہ گھن اسی میں آتی ہے. گائے کا گوبر جو ہے اس سے وہ عورتیں وہ چھینے بناتی ہیں، اپلے، ہم چھینا بولتے ہیں، اپلے بناتی ہیں نا، اور تھاپتی ہیں دیواروں پر اور اس کا استعمال کرتے ہیں لوگ. بکری کی مینگنیاں پڑی ہوتی ہیں، کوئی گھن خاص نہیں آتی، اگرچہ ناپاک ہے گھن نہیں آتی اتنی. اور انسان کا جو نکلتا ہے نام سے بھی ہے نا ذرا وہ کراہیت آتی ہے کہ اس کا نام لینا، میں نے گوبر کا نام، مینگنی کا نام تو یوں بلا تکلف لے لیا، اس چیز کا میں نام بھی نہیں لے رہا کہ مجھے خود مزہ نہیں آتا. یہ انسان کے لیے یقین مانے عبرت ہے. سب سے زیادہ بہترین غذا کھاتا ہے اور بدترین نکالتا ہے، عبرت نہیں ہے اس میں کہ ہم کیسے برے لوگ ہیں کہ ہماری صحبت میں رہ کر بہترین غذا، ہماری صحبت میں چند گھنٹے رہی پیٹ کے اندر، ہماری صحبت اتنی خراب ہے کہ اس کو بالکل سڑا کر ایسا کر دیا کہ خود ہمیں دیکھنا پسند نہیں ہے اس کو، نہ اس کی بدبو ہمیں برداشت ہوتی ہے. تو انسان کا مردہ بھی سڑتا ہے نا، اس کی عجیب بدبو ہوتی ہے. یہ سب اس میں عبرتیں، ایسی عبرتیں جس کی انتہا نہیں. اور پھر انسان کا پیٹ پھٹتا ہے، عام طور پہ 3 دن کی مدت ہے اس کی، پیٹ پھٹتا ہے، پیٹ پھٹتا ہے، کیڑے پڑتے ہیں، اور اتنے کیڑے پڑتے ہیں کہ جس کی انتہا نہیں. کیڑے سب یہ کھاتے ہیں، انسان کے بدن کو کھاتے ہیں. آج مطلب ناک پر مکھی نہیں بیٹھنے دیتا انسان، اور کپڑے پر سلوٹ نہیں آنے دیتا، اس کے بدن کو قبر میں کیڑے کھاتے ہیں، کھا کھا کے وہ سارا اس کا جو بھی گوشت ہے نا، چکناٹ یہ وہ سب کھا لیتے. اب کیا ہو گیا، اب ہڈیاں رہ گئیں. اب جب یہ کھا نہیں پاتے نا تو یہ کیڑے ایک دوسرے کو کھاتے ہیں، ایک دوسرے کو کھانا شروع کرتے ہیں، یہاں تک کہ سب ایک دوسرے کھا کھلا کر اپنے آپ کو ہضم کروا دیتے ہیں. پھر دو بچ جاتے ہیں. دو کیڑے بچتے ہیں, یہ بڑے ہوتے ہیں. اب یہ دونوں کیڑوں میں کشتی ہوتی ہے, اب یہ لڑائی کرتے ہیں اور ایک غالب آ جاتا ہے, دوسرا مغلوب ہو جاتا ہے, ہار جاتا ہے. اب جو ہار گیا نا تو اس کو دبوچ کر وہ جو بڑا کیڑا ہے نا اب اس کو کھاتا ہے, اس ایک کو بھی کھا جاتا ہے. اب یہ اکیلا رہ جاتا ہے. جب یہ اکیلا رہ جاتا ہے اب کھائے گیا, اس کی غذا ختم ہو گئی, اس کمال کو بھی زوال آئے گا اندر. تو اب یہ بھوک سے مر جاتا ہے. یہ ہے میری آپ کی حقیقت. کس بات پہ اتنا ہے, ہم گندے ہیں, گندے ہیں. ہم اچھے اسی صورت میں بنیں گے جب اچھوں کی سیرت اپنائیں گے. اپنے اچھے اچھے اور پیارے پیارے پروردگار جل جلالہ کے احکامات کی پابندی کریں گے, اس کے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی پیاری پیاری سنتوں کو اپنائیں گے, ہم تب اچھے بنیں گے. باقی ہم لوگ تو ساؤ گندے, بالکل گندے. نکموں کے سردار کہیں تو بھی یہ بھی منصب ہمارا کم ہے, اور ہم یہ چاہتے ہیں کہ ہم کو آگے بٹھایا جائے. ٹھیک ہے, اگر گوری چمڑی ہے اور ناک نقشہ اچھا ہے تو اللہ کا شکر ادا کرے. تو تکبر کرنا اور جس کی صورت اگر کچھ ایسی خاص نہیں ہے تو اس کو حقیر جاننا اپنے آپ سے تو تکبر ہے. اور حدیث شریف میں بالکل وارننگ ہے کہ جس کے دل میں رائی برابر تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل نہیں ہوگا. اس لیے اپنے آپ کو کسی قابل جو سمجھتا ہے نا وہ ناقابل ہے, اور جو اپنے آپ کو یہ سمجھتا ہے کہ میں کسی قابل نہیں ہوں یہ بہت قابل ہے. مگر یہ مائک پر اور مدنی چینل پر اور یہ کروڑوں کے سامنے قابل بولنا, ناقابل بولنا اپنے آپ کو, یہ بڑا خطرناک ہے. یہ بھی سمجھ لینا یہ بڑا خطرناک
ہے. یہی
ہاں, یہ اتنا بڑا خطرناک ہے کہ بزرگان دین کا اس میں بالکل قول ملتا ہے کہ جو سب کے سامنے عاجزی کے الفاظ بولتا ہے یہ حقیقت میں اپنی تعریف کر رہا ہے. اور سمجھ میں آتا ہے لوگ بولیں کتنی عاجزی کرتا ہے. ہوئے ہوئے, تو یہ سب دل کے الفاظ ہوں تو ہی ویلڈ ہے, ورنہ پھر ریاکاری ہے. اللہ تعالیٰ بچائے. تو ہم سب مطلب یہ نا اپنے آپ کو حقیقی معنوں میں عاجز, اور ہیں ہم عاجز ہیں. اپنے 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 بس میں کیا ہے یہ بتاؤ. آپ کو لگی ہے پیاس, کیا آپ کے بس میں کہ پانی پیے بغیر آپ کو پیاس چلی جائے؟ آپ کو لگی ہے بھوک, کیا آپ کے اختیار میں کہ بغیر کھانا کھائے آپ کی بھوک چلی جائے؟ آپ کے اختیار میں کہ آپ گزرے ہوٹل میں, ہوٹل سجا ہوا ہے, چائے پینی ہے, جیب دیکھا پیسہ نہیں ہے, جیب میں کچھ نہیں ہے, کیا آپ کو اختیار ہے کہ آپ جا کے چائے پی لو اندر؟ میں اپنے ہاتھ میں ہے کیا یار, کس بات پہ اتراتے ہو؟ ہماری ابتدا گندگی, ہماری انتہا گندگی, کس بات پر اترے؟ اور جب تک جی پیٹ میں گند لیے لیے پھریں, ہم بڑے اینٹتے ہیں, خوبصورت کپڑے پہنے, وہ پیٹ میں کیا بھرا ہوا ہے سب سمجھتے ہیں, مسانے میں کیا بھرا ہوا ہے سب سمجھتے ہیں. تو کیا آدمی اترا اور کیا تکبر کرے اور اپنے آپ کو کچھ سمجھے یار, میں بکری میں کرتی ہے, آخر چھری تو چلتی ہے اس پر. تو چلو ہمیں کوئی چھری نہ بھی مارے, لیکن وہ اللہ تعالیٰ اگر ناراض ہو گیا تو پھر یہ بکری والی چھری تو کچھ بھی نہیں ہے, بس رب راضی ہو جائے. پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم سے خوش ہو جائے. کاش. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم. عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد. رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب. میرے آقا اعلیٰ حضرت جو بہت کچھ تھے لیکن پھر بھی عاجزی کرتے ہوئے فرماتے ہیں, رضا جو دل کو بنانا تھا جلوہ گاہ حبیب, تو پیارے قیدِ خودی سے رگیدہ ہونا تھا, تو پیارے قیدِ خودی سے رگیدہ ہونا تھا. اس کو ایک آسان شعر میں اقبال کے آسان شعر میں اس کو یوں سمجھے, مٹا دے اپنی ہستی کو اگر کچھ مرتبہ چاہے کہ دانا خاک میں مل کر گلے گلزار ہوتا ہے. دانا جب اپنے وجود کو ختم کرتا زمین میں جا کر تو کوپل پھوٹتی ہے اور پودا نکلتا ہے اور پھر باغو باہر کر دیتا ہے. تو اس لیے سرکار اعلی حضرت اپنے آپ کو فرماتے ہیں کہ اے رضا اگر تو چاہتا ہے کہ تیرے دل میں محبوب کے جلوے آباد ہو جائیں, تیرا دل جلوے محبوب سے آباد ہو جائے صلی اللہ تعالی علیہ وسلم, تو اپنی خودی کو مٹا. خودی یعنی میں کو مٹا. یہ اعلی حضرت کی عجزی ہے کہ اپنی یعنی خودی کو اور اپنی میں کو اور انانیت کو فنا کر دے, انا کو فنا کر دے اور یہ ذہن بنا لے کہ تو کچھ بھی نہیں ہے. جب واقعی طرح ذہن بن جائے گا کہ تو کچھ بھی نہیں ہے تو تو بہت کچھ بن جائے گا, تو محبوب کے جلوے سے تیرا دل آباد ہوگا.
ذہن بن جاتا ہے کہ میں کچھ بھی نہیں ہوں, لیکن جب ایسے مواقع آتے ہیں نا جہاں پر چوٹ پڑتی ہے کہ مطلب دو ٹکے کے ہو جائے, کیا بولوں میں اس کو, کہ کوئی جھاڑ دے یا وہ مقام جس کا ہمیں مطلب تصور ہوتا ہے نہیں ملتا, اب وہاں پر بابا غصہ بھی آتا ہے اور پھر وہاں طبیعت تبدیل ہو جاتی ہے. اور یہ بیان جو آپ فرما رہے ہیں نا اس کے مندرجات یا یہ اس کے مدنی پھول اس کو یاد نہیں رہتے. ایسے موقع پر جب کوئی اس طرح کا واقعہ پیش آ جائے, یہ ظاہر کوئی دولت مند صاحب منصب صاحب وجات یا اس طرح کا کوئی بھی شخصیت ہوگی اسی کے ساتھ زیادہ تر اس طرح کے واقعات ہوتے ہیں, اس کو کس طرح یہ اس وقت اپنی کیفیت پر قابو پانا چاہیے. ایٹ اے ٹائم پرابلم ہوتی ہے.
مدنی قافلوں میں سفر کر کے اپنے نفس کی خوب گسائی کرے, پالش کرے, بہت ضروری ہے. خالی مطلب ظاہر ہے کہ یہ دو چار مدنی پھول مطلب نے کہ جھونکے مارتے مارتے سن لیے تو یہ ضروری نہیں کہ مطلب اس کی خوشبوؤں سے ہمارا دل جو ہے معطر ہو جائے. اس کے لیے مسلسل مدنی قافلوں کا سفر ہو, مدنی انعامات کا عمل ہو, نے اپنی مطلب نے باقاعدہ رگڑائی ہو اور یہ سب یاد دہانیاں ہوتی رہیں. جب یہ ذہن میں راسخ ہو جائے گا نا تو ایسے موقع پر بندہ اپنے آپ کو بارہا سنبھالنے میں کامیاب ہو جاتا ہے. دیکھو مدنی ماحول کے جو ذمہ داران ہوتے ہیں نا یہ دیکھے گئے کہ عام چھوٹا اسلامی بھائی ہوگا نا اس کی معمولی سی بات میں گھوم جائے گی نا کیا کا کیا کر ڈالے گا, اور جو ذمہ دار ہوگا بڑا مبلغ ہوگا سمجھدار ہوگا خوف خدا والا ہوگا وہ بہت بڑے بڑے وار جو ہے سہ جاتا ہے, نہیں بولتا, کسی کو نہیں بولتا, سہ جاتا ہے اور مسکرا کر ہنستے کھیلتے اس کو گزار دیتا ہے. ایسا ہوتا ہے. تو مدنی قافلوں کے مسافر بنتے رہو گے تو انشاءاللہ آپ کے ساتھ بھی ایسا ہوگا, ورنہ یہ رسک ہے اس میں کوئی شک نہیں کہ شیطان گھما دیتا اس وقت واقعی, یعنی کہ وہ سجکا نہیں پڑتا, پھر بعد میں سجکا پڑتا بھی ہے تو دیر ہو چکی ہوتی ہے, یعنی کہ اصل وقت جو ہے نا وہ نکل جاتا ہے. جیسے اب کسی نے تڑاک کر کے چانٹا مار دیا, اب اس وقت واویلا مچا دیا, شور مچایا, پھر احساس ہو گیا پھر وہی نہیں کرنا چاہیے تھا, ٹھیک ہے یار میں صبر کر لیتا, اب کیا صبر کرے گا, صبر کا موقع تو اس وقت جب پڑی اس وقت صبر کر, تو اس وقت اپنے سے صبر ہوتا نہیں ہے. ٹھیک ہے رونا آیا تو ظاہر ہے کہ مارنے والا رونے پر تو پابندی لگانے سے رہا, رو لے آدمی, لیکن جو واویلا گالی گلوچ یا بڑبڑاہٹ اور غیبت تہمت چغلی بدگمانیاں کیا نہیں ہوتی, مارنے والے نے ظلم تو کیا کیا تو غلط, ٹھیک ہے نا 420% اس نے غلط کیا, لیکن اب جو ہم اس نے ہم کو ثواب کمانے کا ایک بہت بڑا موقع دیا کہ صبر کر کے ہم انہیں ایک اجر کما لیں اور جنت کے حقدار ہو جائیں. جیسے کہ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آیا, کچھ اسی طرح کا کہ کسی نے آپ کو تھپڑ مار دیا, آپ نے فرمایا کہ دیکھ بھائی میں چاہوں تو بدلہ لے سکتا ہوں, قاضی کی عدالت میں پیش کر سکتا ہوں, لیکن میں یہ کچھ نہیں کروں گا, بلکہ چونکہ تم نے مجھے وہ مار کے میرا امتحان لیا ہے اور صبر کر کے مجھے اجر کمانے کا تم نے موقع دیا ہے, چنانچہ اللہ تعالیٰ نے اگر بروز حشر مجھے کوئی منصب وجاہت بخشا تو میں جنت میں تجھے بھی ساتھ لیتا جاؤں گا. یہ انہی کا حصہ تھا, یہ بول کر سبحان اللہ کہنے والی بات ہے. ابھی ذرا کونی لگے گی تو گور گئے اندھا ہے بیٹھا ہوں میں, اپنے یہ ہوتا ہے نا اس طرح. پاؤں ڈال دیا تو اندھائے ہوئے پاؤں رکھ دیا، پھر بولے وہ باپا کی بات یاد آ جائے، لیکن وہ جو فائر کرنا تو ہم نے کر دیا۔ تو مزہ تو اس میں کہ کونی لگی کہ پیر پڑا کے کسی نے رکھ کے دے دیا، اس وقت اللہ کرے باپا یاد آ جائے، اس لیے بولا تھا کہ بولنا نہیں ہے کچھ۔
اچھا اب ایک قدم آگے بڑھتے پاپا، یاد نہیں آئے مدنی پھول، یاد نہیں آئے فائر ہو گیا، جھاڑ دیا، یا اس سے دو قدم آگے بڑھ کر کوئی اللہ نہ کرے کوئی کاروائی سی کر دی، اب فیلنگ ہوئی، کوئی احساس ہوا کہ یار یہ صبر کر لیتا، برداشت کر لیتا، یہ کر لیتا، اب کیا کرے؟ ہو جاتا ہے باتوں کا تھوڑی دیر کے بعد یاد آ جاتا ہے، ٹھنڈا ہو جاتا ہے بندہ، تو اب ٹھنڈا ہونے کے بعد ازالہ کیا کرے اس کا؟
یوں کرے، معافی مانگے اگر اس نے واقعی حق تلفی کر ڈالی ہے، نہیں بھی کری اور معافی مانگے گا تو اس ترکیب اچھی بن جائے گی اگر کر ڈالا ہے تو، اور اگر حق تلفی کی حد تک اس کو ایزا دے دی اس نے، اب تو توبہ بھی کرے، یعنی کہ مطلب اگر یعنی اس نے گناہ کر لیا اس میں، اب جیسے کہ اس کا پیر پڑ گیا بیچارے کا انجانے میں، اس کو رکھ کے گھوسا مار دیا، تو ظاہر ہے کہ اس نے تو حد سے تجاوز کیا، سمجھ میں آ رہا ہے، اب حد سے تجاوز کر گیا تو توبہ بھی کرنی ہوگی، اور یہ حق العبد معافی تو مانگنی پڑے گی، نہیں مانگا تو قیامت کے دن نیکیاں دینی پڑیں گی، کیونکہ ایک انجانے میں پاؤں آ جانا اپنی جگہ پر ہے، اور قصدن پاؤں کچل دینا اپنی جگہ پر ہے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ کا واقعہ یاد آ گیا کہ ایک فقیر کوئی راستے میں تھا، شاید وہ نابینا تھا، اس پر پاؤں پڑ گیا، آپ کا پاؤں مبارک پڑ گیا، تھا تو یہ کہ اس کا بیڑا پار ہو گیا، ایک قطری جنتی کا پاؤں کاش میرے سینے پر آ جائے، میری آنکھوں پر آ جائے، اے کاش۔ تو خیر وہ غالباً نابینا تھا وہ فقیر، اور اس کے منہ سے وہ جذبات میں نکل گیا، اندھا ہے دیکھتا نہیں میرے پاؤں کو چل دیا، اب فاروق اعظم نے رکھ کر اس کو چانٹا نہیں مارا، بلکہ ہر وقت یہ تو درہ ساتھ رکھتے تھے، کوڑا بھی نہیں مارا، بلکہ بڑی عاجزی کے ساتھ فرمایا کہ بابا میرا قصور ہوا، اندھا نہیں ہوا کہ میرا قصور ہوا، مجھے معاف کر دو، نظر نہیں آیا تھا، دھول میں پاؤں پڑ گیا۔ حالانکہ فاروق اعظم کتنے زبردست تھے، آدھی دنیا پر ان کی حکومت تھی، آدھی دنیا ان کے زیر اقتدار تھی، لیکن ایسا سادہ مزاج اور ایسے منکسر المزاج اور ایسے خوف خدا والے۔ امام اعظم ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کو غالباً کسی بچے نے ایک بار کہہ دیا کسی بات پر، اتق اللہ، اللہ سے ڈرو، کانپنے لگے اور آنکھوں سے ہنسی جاری ہو کہ نہیں بیٹا نہیں معاف کر دو، اتنا ان پر خوف خدا تاری ہو گیا۔ یہ بس وہ ان کے قصے ہی رہ گئے کتابوں میں یا خطابوں میں، باقی ہم مطلب اپنے اوپر ذرا سی بھی ہم برداشت کرنے کے لیے تیار ہی نہیں ہے، نہ لاکھ عزت کریں اور احترام کریں، ذرا گھومی نا تو بس نگران کی خیر نہیں ہے، اپنے نگران نے میرے کو بیان دیا ہی کیوں نہیں، میں نے مشورہ دیا، نگران نے میری توجہ سے سنا ہی نہیں، گلے پڑ گئے، یا میں نے یوں بولا تھا کہ یہ مشورہ دیا تھا لیکن نگران نے اپنی چلائی، میری مانی نہیں، اب ہے نا یہ زیادتی نہیں تو کیا ہے یار، کہ نگران نے اگر آپ نے مشورہ ہوتا ہی مطلب قابل غور ہے، یہ حکم تو نہیں ہے نا، جو نہ نگران آپ کے ماتحت ہے جو آپ کا حکم مان لے، تو یہ ہوتا رہتا ہے، اللہ کرے کہ بس ہماری یار حلم کی عادت پڑ جائے، ہم حلیم بن جائیں، نرم ہو جائیں، آپس میں مہربان ہو جائیں، رحما بینہم کی کاش تصویر بن جائیں، مسلمان جو آپس میں مہربان ہو جیسے صحابہ کرام تھے علیہم رضوان، اللہ نصیب کرے۔
ہے صبر تو خزانہ ہے فردوس بھائیوں، ہے صبر تو خزانہ ہے فردوس بھائیوں، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے، عاشق کے لب پہ شکوا کبھی بھی نہ آ سکے۔
مبلغ معمولی سی مشکل پر گھبراتا ہے، دیکھ حسین نے دین کی خاطر سارا گھر قربان کیا۔ اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد توبوا الی اللہ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ۔
میرا نام میجر ریٹائرڈ نصیر احمد اتاری راولی پنڈی سے بول رہا ہوں۔ باپا جان میرا سوال ہے کہ آپ اپنے امامہ شریف میں بلو کلر کا اور سرخ کلر کا پھول لگاتے ہیں، اس کی کیا وجہ ہے اور کیا مرشد کی نقل کرتے ہوئے ہم بھی اپنے امامہ شریف میں یہ پھول لگا سکتے ہیں؟ براہ مہربانی اس کی ذرا وضاحت فرما دیجئے۔
ان کو پوچھتے ہیں جو بیٹھے ہیں، میں پھول لگاؤں یا پھول لگانا چھوڑ دوں؟ یہ بیٹھے ہیں ان کو پوچھتا ہوں، لگاؤں تو میں جو آپ کی دل جوئی کی نیت کروں تو یہ درست ہے نا میرے لیے؟ اس طرح بھائیوں کی دل جوئی ہوتی ہے کہ میں پھول لگاتا ہوں۔ مجھے نصیر صاحب کا جواب مل گیا میرا خیال ہے۔ اب یہ کہ کوئی لگائے یا نہ لگائے تو ظاہر ہے کہ یہ فی نفس ہی تو کوئی ثواب کا کام ہے نہیں، نہ یہ عام معاشرے میں چل سکتا ہے، چلے گا بھی نہیں، لوگ مذاق اڑائیں گے آپ کا۔ ہاں میں نے تو جب میری دھن تو دھن ہوتی ہے، بعض وقت میں دوسرے ملک بھی گیا ہوں تو ایئرپورٹ پر ہوائی جہاز میں دوسرے ملک کے ایئرپورٹ پر میرے پھول کے ساتھ نکلا ہوں۔ اب یعنی مطلب ایک بار مجھے یاد آیا، بریگیڈیئر اور اس سے بھی اوپر کوئی، میں نے کہا میں نہیں لیتا کوئی عہدے کا بڑے عہدے کا نام، اس ملک کا آپ نے کوئی آیا تھا مطلب کسی وجہ سے اس نے آنا تھا، تو میں نے نگران شورا میرے پاس تھے، میں کارڈ لگے ہوئے تھے، میں نے کہا ارے کارڈ کا کیا کروں؟ بولے یہ لوگ تمغے اپنے اتار دیں گے، ہم تمغے اتاریں گے۔ میں نے نہیں اتارے اپنے تمغے، ارے یہ بھی تو فخریہ تمغے اتارتے ہیں نا، ہم بھی اپنے آپ لوگ یار تمغہ لگاتے نہیں ہیں غیبت کا، کوئی کوئی لگاتا ہے، یہاں نہیں لگاؤ گے تو کہاں لگاؤ گے؟ اس سے فائدہ ہوتا ہے، میں دیکھو غیبت کا لگاتا ہوں، جو چپ رہا اس نے نجات پائی، یہ بھی لگا ہوا ہے، اللہ اور آخرت پر جو ایمان رکھتا ہے وہ اچھی بات کرے یا خاموش رہے۔ ایک طرف یہ بخاری شریف کی حدیث کا حصہ، اور یہ غیبت حرام اور جہنم میں لے جانے والا کام ہے، ایک چپ سو سو، اس سے فائدہ بہت ہوتا ہے، یہ دیکھا ہے کہ یہ یاد آتا ہے تو ذرا خاموشی کا ذہن بنتا ہے، غیبت سے بچنے کا ذہن بنا رہتا ہے۔ واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
بابا جی کو میں سلام کہتا ہوں۔
وعلیکم السلام۔
محمد مرید حسین اتاری میاں والی سے بول رہا ہوں۔ بابا جی میں نے آپ سے پوچھنا ہے کہ اعتکاف میں بیٹھتے ہیں تو مسجد میں فون پر گفتگو کر سکتے ہیں اور نہا بھی سکتے ہیں؟ بابا جی یہ ہمیں بتا دیں، شکریہ، جزاک اللہ خیرا۔
دیکھیں معتکف کو دنیا کی بات، ویسے تو دنیا کی باتیں نیکیوں کو اس طرح کھا جاتی ہیں جیسے آگ لکڑی کو، اس طرح دنیا کی باتیں 40 سال کے اعمال کو برباد کرتی ہیں۔ دنیا کی باتوں کی اجازت مسجد میں نہیں ہے۔ اب معتکف ہے کہ مسجد میں جا نہیں سکتا، مسجد سے باہر اس کے لیے جا نہیں سکتا، تو وہ ضرورت کی دنیا کی بات اس طرح کر سکتا ہے کہ جس سے دوسرے کو تشویش نہ ہو، کوئی عبادت کر رہا ہے، نماز پڑھ رہا ہے، یہ نہیں کہ وہ مچھی مارکیٹ لگا دیں، غلغہ پاڑا جیسے ہوتا ہے آج کل، تو یہ نہیں ہونا چاہیے۔ تو اب یہ کہ فون بھی ایک گفتگو ہی کا آلہ ہے، لیکن اب دوسرا سامنے سے وہ مسجد میں نہیں ہے۔ ہاں بولا نا، رہنمائی کر دیجیے۔ ٹیلی فون پر بات کریں گے، جیسے کہ وہ مسئلہ ہے نا کہ ایک مسجد میں سے کچھ بول رہا ہے، دوسرا باہر سے جواب دے رہا ہے، اس کا تو منع کیا ہوا ہے بارش شریعت میں، چلانے کی وجہ سے. اور اگر فون پر آہستہ سے دین کی بات کرتا ہے, دعوت اسلامی کے کام کی بات کرتا ہے, یا گھر میں کوئی ضرورت کی بات کر رہا ہے, موتقف ہے نا, دی جائے گی اجازت, یا کسی کو تشویش نہ ہو, اس سے سوتے کو تکلیف نہ ہو, کوئی پڑھ رہا ہے, ورد کر رہا ہے, تلاوت کر رہا ہے, نماز پڑھ رہا ہے, اس کو تشویش نہ ہو, تو ایسی صورت میں اس کی اجازت ہو جائے گی. اگر یہاں چونکہ کہ اجتماعی اعتکاف ہے اور ہماری تربیت کا یہ اعتکاف ہے, یہاں میں آپ کو یہی مشورہ دوں گا کہ ایسا نہ کرنا, بلکہ ٹیلی فون کو بند رکھے. ابھی تو آپ کا نفلی اعتکاف ہے, اب اگر کبھی ضرورت پڑ بھی گئی تو وضو خانے پر یا کہیں ایسے جگہ پر جا کے بات کر لی, مگر کیا وہ ایک ضروری بات ہو گھر کی, بہت ضروری بات ہے یا اس طرح کی, ورنہ یہاں فون تو ساتھ لائیں گے تو ساری ضرورتیں بھی نکلتی رہیں گی, فون لانا نہیں چاہیے ساتھ اعتکاف میں. کیا مطلب, پہلے فون جب نہیں تھا تب کیا ہوتا تھا, موبائل فون نہیں تھا تب بھی کہاں تھا, کیا کس طرح بات کرتا, کسی نے کوئی وہ کوئی رئیس ہوگا مالدار ہوگا, اخبار میں بہت پہلے آیا تھا, اس نے اعتکاف کیا تھا, تو اس نے وہ پی ٹی سی ایل اپنے اعتکاف میں لگایا تھا مسجد میں, تو اخبار نے اس کو ہائی لائٹ کیا تھا کہ ایک نئی اور ایک عجوبہ, اور اب ایک ایک کے جیب میں موبائل ہے اعتکاف میں, تو ابھی عجوبہ نہیں رہا کہ اخبار اس کو ہائی لائٹ کرے. تو پہلے بہرحال ایک فون نہیں ہوتا تھا تب بھی لوگ اعتکاف کرتے ہی تھے, اور سفر بھی کرتے تھے, سب کچھ کرتے تھے. اب فون آ گیا تو بس وہ ضرورت کا ہماری حصہ بن گیا, کم از کم اعتکاف میں اس سے ہو سکے نا جان چھڑا لینی چاہیے, بند رکھنا چاہیے اس کو, یا رکھنا نہیں چاہیے. اللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام.
عبدالقیوم عطاری خیر پور میرا سندھ سے بات کر رہا ہوں. پیارے بابا جان, ہم نے آپ کی بہت کراماتیں سنی ہیں, میرا وزن کافی حد سے بھرا ہوا ہے. میرا مقصد یہ ہے کہ اگر آپ اتنی خواب کے اندر تشریف لائیں اور میرا وزن کم کر دیں تو آپ کا احسان عظیم ہوگا. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اور اس کا جواب میں کیا دوں, اول تو میرے بارے میں ان کو خوش فہمی ہو گئی ہے, اور اگر میں واقعی ان کو ایسا لگتا ہے کہ میں صاحب کرامت ہوں تو ان کو ٹیلی فون اور مدنی چینل کے سہارے کی کیوں ضرورت پیش آئی. بہرحال یہ کہ کرامت سے وزن کم ہونا بہت مشکل ہے, اگر کوئی ہاں کرامت سے ہو سکتا ہے, صحیح ہے, کوئی صاحب کرامت ہو نا اس کی کرامت سے تو بہت کچھ ہو سکتا ہے, لیکن یہ کہ جس کو آپ نے صاحب کرامت سمجھا ہے تو یہ رونگ نمبر لگ گیا آپ کا, ایسا نہیں ہے. سنی سنائی بات, ہر سنی سنائی بات درست نہیں ہوتی, تو اس لیے وہ آپ جو میں نسخے دیتا ہوں نا وزن کم کرنے کا, تو اسی پر عمل کریں آپ, بس اپنا کھانا کم کر دیں, غذا کم کر دیں, اور پیدل مارچ کرنا شروع کر دیں, انشاءاللہ آپ کا وزن کم ہو جائے گا. وہ ڈٹ کے کھاتے رہیں گے اور تو وہ پھر خود کردار علاج ہے, نہیں اپنے ہاتھوں کے کیے گا علاج نہیں ہوتا. واللہ تعالی اعلم و رسول اعلم عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام.
محمد سرفراز احمد التہری لندن یو کے سے بات کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ اگر کوئی غلطی سے اس کو پتہ نہ ہو اور دوران روزہ کہہ آنے کی وجہ سے وہ یہ سمجھ لے کہ میرا روزہ ٹوٹ گیا ہے اور وہ کھانا کھا لے, تو اس کے بارے میں کیا حکم ہے؟ السلام علیکم ورحمۃ اللہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اب اس کا روزہ ٹوٹ گیا, اب روزہ ٹوٹ گیا اور اس کی قضا کرے, کفارہ تو نہیں ہوا اس میں, کفارہ نہیں ہے اس پر, قضا کرے ایک روزہ رمضان المبارک کے بعد, عید جو 5 دن منع ہے ان کے علاوہ کسی دن قضا کی نیت سے کر لے رکھ لیں, اور اس میں رات سے نیت کرنی ہوگی قضا میں. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میرا نام محمد طاہر محبوب عطاری ہے اور میں اس وقت مدینہ المنورہ میں حاضر ہوں. باپا کی بارگاہ میں میرا سوال یہ ہے کہ مدینہ المنورہ میں سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کے سلسلے میں چند مدنی پھول عطا فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. اللہ تعالیٰ آپ کو مدینہ کی حاضری مبارک فرمائے. ہم غریبوں کا بھی سلام بارگاہ رسالت میں عرض کر دیجیے. ہمیں بھی یاد رکھنا ساکنہ نے کوچے جانا, سلام شوق پہنچے بے کسانے دشت غربت کا. مدینہ منورہ میں تو بس وہ جتنا ادب کریں گے اتنا پائیں گے. مدینے کی کسی چیز پر تنقید نہ کریں. ایک کتاب میں پڑھا تھا کہ جس طرح کہ مدینہ شریف میں کسی نے دہی کھائی تو وہ دہی اس کے دل میں آیا کہ یہ تو کھٹی ہے, مدینے کی دہی تو کھٹی ہے. تو خواب میں اس کو سرکار کی زیارت ہوئی, سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے اس جملے پر ناپسندیدگی کا اظہار فرمایا کہ تم نے ہمارے مدینے کی دہی کو کھٹی بولا. اس لیے مدینہ شریف میں کوئی چیز اگر نفس کو پسند نہیں بھی آتی تو منہ سے نہ بولے, نہ کسی کو اظہار, بلکہ دل میں بھی یہ اپنے اوپر ہی کوسے کہ یار مطلب تیرا منہ ہی کڑوا اس لیے تجھے کڑوی لگ رہی ہے کوئی چیز. تو کسی چیز پر مدینہ شریف کی تنقید نہ کرے. مدینہ شریف کہ کتوں کا بھی ادب کرے. حضرت سید محمد ہاشم ٹھٹوی علیہ رحمت اللہ القوی جو جن کا ٹھٹھا شریف میں مزار ہے, مشہور بزرگ ہیں اور بہت بڑے عالم ہوئے ہیں. ان کے بارے میں کہا جاتا ہے کہ ان کے فرزند جب مدینہ منورہ کے سفر پر جانے لگے تو انہوں نے اپنے بیٹے کو نصیحتوں میں سے ایک نصیحت یہ بھی کی کہ بیٹا کوئی کچھ بھی کرے کسی کو چھیڑنا مت. بیٹا چلا گیا مدینہ شریف میں, ایک بار اس نے دیکھا کہ مسجد نبوی شریف کی دیوار سے ایک خارشی کتا اپنی پیٹھ رگڑ رہا تھا. اس کو جب بیٹے نے دیکھا تو بڑا ناگوار گزرا کہ یہ گندا کتا اور آقا کی مسجد سے پیٹ رگڑ رہا ہے, خارش کھجا رہا ہے اپنی. اس کے ہاتھ میں ڈنڈا تھا عصا, اس نے رکھ کے مار دیا, کتا بیچارا چلا گیا. خیر جب وہ سفر مدینہ سے واپسی ہوئی تو آپ نے اپنے بیٹے سے فرمایا کہ بیٹا تم کو کہا تھا نا کوئی کچھ بھی کرے کسی کو چھیڑنا مت. بولے ابا میں نے کسی کو بھی نہیں چھیڑا. اس کو یعنی کہ وہ پوری بات سمجھا نہیں تھا نا, کسی سے مراد کسی آدمی کو نہیں چھیڑنا اس نے سمجھا ہوگا. میں نے ابا کسی کو نہیں چھیڑا, آپ کی نصیحت میں نے یاد رکھی تھی. تو سیدنا ہاشم ٹھٹھوی علیہ رحمۃ اللہ القوی نے اپنی پیٹھ سے وہ دامن اٹھایا اور اس کو لاٹھی کی مار کا نشان بتایا اور فرمایا کہ جس خارشی کتے کو تم نے مارا تھا نا وہ لاٹھی دراصل مجھے لگی ہے. تو مدینے کے کتے کا بھی ادب ہے, مدینے کی بلی کا بھی ادب ہے, مدینے کے کبوتر کا بھی ادب ہے, یہاں تک کہ مدینے کے ذرے 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 کا ادب ہے. تو جو جتنا ادب کرے گا نا آقا کی گلیوں کا, کیونکہ وہ آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی گزرگاہیں ہیں, وہاں کی ہوا کا بھی ادب ہے. سبحان اللہ, وہ دیکھ کل بلرام پوری کا شعر یاد آ گیا. आके मैं रूह की हर तह में समो लूं तुझको, आके मैं रूह की हर तह में समो लूं तुझको, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा, ऐ हवा तूने तो सरकार को देखा होगा। तो हवा को ये हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद रहमतुल्लाह ताला अलैह के ये मुरीद थे बेकल बलरामपुरी, पता नहीं हयात भी हो सकते मुझे पता नहीं, बहुत साल पहले इनको देखा था मैंने। तो ये मदीने की हवा को अर्ज कर रहे हैं कि ए हवा, एक तो हमारी गलियों की हवा होती है और तू तो मदीने की हवा है, तो आ जा कि तुझे मैं अपनी रूह में उतार लू, अपनी जान का पेवंद बना दू। इश्क का इजहार है, मस्ती का इजहार है, क्योंकि तूने तो जरूर सरकार की जियारत की होगी, मेरे आका को देखा हुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। वो मौलाना हसन रजा खान अली रहमतुल रहमान, जो कि मेरे आका आला हजरत इमाम अहमद रजा खान के भाईजान है, ज़ोक नात में फरमाते हैं, बल्कि अर्ज करते हैं मदीने की हवा से,
ऐ मदीने की हवा दिल मेरा अफसुरदा है, ऐ मदीने की हवा दिल मेरा अफसुरदा है, सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा, सूखी कलियों को खिला जाता है झोंका तेरा।
तो मदीने की हवाएं, मदीने की फजाएं, मदीने के दरख्त, मदीने के जर्रात, मदीने की गाड़ियां, मदीने की झाड़ियां, मदीने के फूल, मदीने के कांटे, बल्कि कांटों का एहतराम तो बहुत एहतमाम के साथ मेरे आका आलाजत ने और इनके भाईजान ने किया, और जगह जगह मदीने के कांटे के, मदीने के कांटे के मतलब एहतराम में उसकी शान में अशार बयान किए। कई आलाजत मदीने के कांटे से फरमा रहे हैं, बल्कि ये तो हसन रजा खान का शेर याद आ रहा है, उसी बहर पर है,
खारे सहराए नबी पांव से क्या काम तुझे,
खार माने कांटा, सहराए नबी यानी के दश्त यानी के रेगिस्तान और मैदान जंगल, सहरा
खारे चेहराए नबी पांव से क्या काम तुझे,
आपको बेचैनी बहुत हो रही तो पढ़ लो यार, माइक पर पढ़ लो, पकड़ लो माइक पर पढ़
पढ़। खारे चेहराए नबी पांव से क्या काम तुझे, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा, आ मेरी जान मेरे दिल में है रास्ता तेरा।
ने ए मदीने के कांटे, तुझ पर और पांव रखा जाए ये कैसे हो सकता है, हमारा पांव क्या हमारी आंखें तुझ पर कुर्बान हो जाए, बल्कि आंखें क्या तेरे लिए तो हमारे दिल में जगह है, तो हमारे आ जा हमारे दिल में समा जा,
आ मेरी जान मेरे दिल में रास्ता तेरा।
और मेरे आका आला हजरत इमाम अहले सुन्नत मौलाना शाह امام احمد رضا خان علیہ رحمت الرحمان فرماتے ہیں،
ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، ان کے حرم کے خار کشیدہ ہیں کس لیے، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں، آنکھوں میں آئیں سر پہ رہیں دل میں گھر کریں۔ صلوا علی الحبیب علی محمد۔
السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔
پیارے بابا جان، میں میر کشمیر سے یہاں پر 30 دن کے اعتکاف کے لیے حاضر ہوا ہوں، تو میرا سوال یہ ہے کہ جو بیعت بچپن میں کسی بڑے کے کہنے پر کی ہو اور اب جوانی میں ان پیر صاحب سے مثلا کہ دل نہ کرے کہ آپ کا یہ ان سے بیعت کی جائے، تو ایسے میں کیا شرعی حکم لاگو ہو؟
ایک دن کا بچہ بھی ولی سرپرست کی اجازت سے بیعت ہو سکتا ہے۔ اب اگر پیر صاحب پر دل ہی نہیں ٹھکتا تو بیعت ہی ٹوٹ گئی، کیونکہ مرید ارادت سے بنا، ارادت میننگ عقیدت۔ عقیدت اعلیٰ حضرت فرماتے ہیں کہ اگر اپنے شیخ سے عقیدت کسی کی وہ جاتی رہی تو اس کی بیعت خود بخود فسخ ہو گئی، ٹوٹ گئی۔ اب ظاہر ہے کہ اگر وہ اپنے پیر سے بدزن ہے اور اس کی عقیدت اس کے دل سے نکل چکی ہے تو اب وہ مرید تو رہا ہی نہیں ہے، اب جس کا چاہے ہو جائے، آزاد ہے۔ ورنہ یہ کہ اگر جامع شرائط پیر ہے، چاروں شرطیں جو ہیں اس میں موجود ہیں، چار شرطیں یہ ہیں کہ پکا سنی ہو، اعلیٰ حضرت نے جو شرطیں ارشاد فرمائی ہیں، پکا سنی ہو، صحیح العقیدہ سنی، اور اس کا سلسلہ بیعت سرکار نامدار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم سے جا ملتا ہو، تو یہاں سید مراد نہیں ہے، سلسلہ نسب نہیں ہے، سلسلہ طریقت، جیسے کہ اب قادریہ سلسلہ ہے تو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے خلیفہ مولا مشکل کشا، پھر ان کے خلیفہ سیدنا شہید کربلا، ان کے خلیفہ سیدنا امام زین العابدین رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اسی طرح وہ چلتے چلتے پھر یہ آگے بڑھتا رہا، اب سلسلے میں غوث پاک آ گئے تو یہ قادری سلسلہ کہلایا، جو ان کے خلفاء سے پھر چلتے چلتے جو آج کل بھی مشائخ ہیں سلسلہ عالیہ قادریہ کے، تو جو واقعی مشائخ ہیں، مشائخ وہی ہیں کہ جن کا سلسلہ سرکار صلی اللہ علیہ وسلم سے اس طرح میں نے چلتے چلتے غوث پاک تک پہنچا، غوث پاک سے پھر آگے بڑھا تو یوں سرکار تک پہنچ گیا، تو سلسلہ جو سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے متصل ہو، کہیں بیچ میں ٹوٹا نہ ہو، یہ دوسری شرط۔ پہلی شرط صحیح العقیدہ سنی، دوسری شرط کہ اس کا سلسلہ سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے بیعت کے حوالے سے جا ملتا ہو، تیسری شرط وہ عالم ہو، عالم وہ کہ جو عقائد سے واقف ہو اور ضرورت کے مسائل کتابوں سے نکالنے پر قدرت رکھتا ہو۔ نمبر چار، فاسق معلن نہ ہو، علل اعلان فسق نہ کرتا ہو، جیسے سب کے سامنے جھوٹ بول رہا ہے، گالیاں نکال رہا ہے، تو پھر یہ جہالت والی باتیں، گالیاں تھوڑی نکالتے ہیں، بابا دعا دیتے ہیں، تو شریعت تو ظاہر پر اس کی گالیوں کو دعا کہنے پر بھی کچھ پھر وہ قلم لگے گا، دفعہ لگے گی کہ معاذ اللہ دعا کیا، دعا تو اللہ سے کرتے ہیں نا، تو خیر یہ جاہلوں میں ہے یہ چیز کہ بابا دعا دیتے ہیں، گالیاں تھوڑی نکالتے ہیں، اپنے کو گالیاں لگتی ہیں، بابا نماز نہیں پڑھتے تو کہاں نماز پڑھتے، تو یہ کعبے میں، فجر کعبے میں پڑھتے اور عشاء بغداد میں پڑھتے ہیں، ظہر مدینے میں پڑھتے ہیں، اس طرح مطلب وہ بابا بیٹھے ہوتے ہیں، تو یہ نہیں۔ فاسق مولین نہ ہو، علل اعلان نمازیں قضا کرتا ہے، تو فاسق مولین نظر ہے، ایک نماز بھی قضا کر دی علل اعلان کے دیکھا ہم نے، تو یہ علل اعلان فاسق ہے۔ اور اسی طرح اور جتنے بھی کبیرہ گناہ ایک بار بھی کیا کسی نے علل اعلان تو فاسق مولین ہو گیا، اور چھپ کر کیا تو فاسق ہو گیا کبیرہ گناہ، ٹھیک ہے نا۔ صغیرہ گناہ کو چھوٹا سمجھ کر کیا تب بھی فاسق ہو گیا، کہ وہ اشد کبیرہ سخت کبیرہ ہو جاتا ہے، ورنہ اصرار سے وہ چھوٹے گناہ پر اصرار سے وہ فاسق ہوگا۔ تو بہرحال فاسق نہ ہو، فاسق مولین کہہ دے یا فاسق مولین کی کہہ دے، فاسق مولین۔ اب داڑھی منڈا ہے بھی فاسق مولین ہے، ایک مٹھی سے چھوٹی رکھتا ہے کتروا دیتا ہے وہ فاسق مولین ہے۔ تو یہ چار شرطیں یاد رکھیں کہ سلسلہ بیعت سرکار سے ملتا ہو صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم، اور سنی صحیح العقیدہ ہو، فرسٹ پہلی شرط یہی ہے نا۔ پھر اس کے بعد ترتیب آگے پیچھے ہو گئی ہے میری، پہلی شرط یہ صحیح العقیدہ سنی ہو، ٹھیک ہے، اور دوسری شرط یہ کہ اس کا سلسلہ جہاں ملتا ہو، تیسری کہ عالم ہو، چوتھی یہ کہ فاسق مولین نہ ہو۔ یہ چار شرطیں جس میں ہو نا اس کی بیعت جائز ہے، اور اب اس کی بیعت کر لی تو اس کی بیعت توڑنے کی اجازت نہیں ہے، توڑے نہیں اس کی بیعت بلا عذر شرعی، نہ توڑے۔ اب ناراض ہو گئے، کوئی بات اس کی خراب لگ گئی پیر صاحب کی، تب بیعت توڑ دی، تو یہ تھا ہی کچا ہی تھا جبھی تو توڑ دی اس نے، لٹھ ہونا چاہیے پیر، چاہے مطلب کان پکڑ کے بھرے مجمع سے نکال دے نا، تو اس کو بھی حکمت پر ہی محمول کرے کہ کوئی ضرور اس میں میری اصلاح کی بات ہے، اور اس میں کوئی رمز ہے جو میں نہیں سمجھ سکا، اور شیطان بولتا ہے کہ اس پیر کو چھوڑ دے، یہ پیر زیادہ پکا ہے کہ میری خوشامد نہیں کرتا، میرے کان کھینچ کر میری اصلاح کرتا ہے۔ نہیں، سمجھانے کے لیے عرض کر رہا ہوں کہ مطلب پیر صاحب کی کسی بات پر بھی اعتراض نہ کرے، اعتراض کرے گا نا اپنے پیر پر تو اعلیٰ حضرت فرماتے ہو کبھی بھی فلاح نہیں پائے گا، کامیاب نہیں ہوگا۔ واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم، عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم، صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔
میں حیدرآباد سے عبدالحمید عربی اتاری، میری طرف سے سلام قبول کیجیے گا، میرے گھر والوں کی طرف سے سلام قبول کیجیے، دعا خیر میں یاد۔ بابا جان، عرض یہ ہے کہ برے ماحول سے کیسے بچا جائے، جو بے دین لوگ ہیں ان سے بچنے کا کوئی طریقہ بتائیں، بہت بہت نوازش ہوگی۔ المدینہ، چل مدینہ، آج نہیں تو کل مدینہ۔ السلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ، اللہ حافظ۔
برے لوگوں کی صحبت سے کیسے بچا جائے؟ خصوصاً بے دین، انہوں نے پوچھا ہے، سوال کیا ہے، بے دین تو بے دین تو ہوتا ہی بے دین ہے، اس کی صحبت جو ہے وہ ایمان کے لیے زہر قاتل ہوتی ہے۔ اور ان کی صحبتوں میں، ایسوں کی صحبتوں میں وہ شریعت نے منع فرمایا، قرآن پاک کی آیت، وَإِمَّا يُنسِيَنَّكَ الشَّيْطَانُ فَلَا تَقْعُدْ بَعْدَ الذِّكْرَى مَعَ الْقَوْمِ الظَّالِمِينَ، اور اگر شیطان تجھے بھلا دے تو یاد آنے پر ظالموں میں مت بیٹھ۔ تو ظالم سے مرادیاں، تفسیرات احمدیہ کے حوالے سے فتاوی رضویہ شریف میں لکھا ہے کہ ظالم سے مرادیاں کافر، بد مذہب اور فاسق، یہ تینوں کیٹیگری جو ہے اس میں شامل ہے ظالم میں۔ ان تینوں کی صحبت سے بچنے کا ہمیں قرآن نے حکم دیا ہے، تو یہ قرآن کریم کی آیت پیش نظر رکھیے۔ پھر بد مذہب کی صحبت کے متعلق احادیث مبارکہ میں بھی ممانعتیں آئی ہوئی ہیں کہ تم ان سے دور بھاگو، ان کو اپنے سے دور رکھو، کہیں وہ تمہیں گمراہ نہ کر دیں، کہیں وہ تمہیں فتنے میں نہ ڈال دیں، اس طرح کے مضامین حدیثوں میں ہیں۔ یہاں تک ہے کہ وہ ان کے ساتھ یہ بیمار ہو جائے تو ان کی عیادت مت کرو، ان کے جنازے میں مت جاؤ، نکاح نہ کرو، ان کے ساتھ شادی بیاہ نہ کرو، ان کی نماز مت پڑھو، ان کے پیچھے نماز نہ پڑھو، لفظ پیچھے کا نہیں ہے، ان کی نہ ان پر نماز مت پڑھو، ان کے جنازے میں مت جاؤ. تو پیچھے نماز تو اس سے زیادہ اہم ہے نا، یہ تو اندر چھوڑے گئے تب ظاہر کہ پھر کچھ نہیں، اس کو کچھ نہیں کرنا نا، امام سر پہ بنا کے رکھ دیا اس کو، اپنی سب سے عظیم ترین عبادت اس کے حوالے کر دی، کیوں امام تو ضامن ہے. اب یہ ٹکے کے بھروسہ کا نہیں ہے جو بے دین ہے، تو اس کو نماز کیسے سونپی جائے گی بھائی؟ تو اس سے ہاتھ ملانا، اس سے دوستی کرنا، یہ سب اس کی ممانعت ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
السلام علیکم.
وعلیکم السلام.
بابا جان آپ، میں کراچی سے بول رہا ہوں، آپ کی سننے میں یہ عرض ہے، بابا جان 14 سال سے بچہ نماز پڑھا سکتا ہے یا نہیں، یا 15 سال میں نماز پڑھا سکتا ہے؟
اگر بچہ بالغ ہو جائے، 12 اور 15 کے درمیان لڑکا بالغ ہوتا ہے، اگر آثار بلوغ نہ پائے گئے تو پھر جب 15 سال کی عمر ہو جائے ہجری سن سے، ہجری سن کے حساب سے 15 سال پورے ہو جاتا، اب یہ بالغ ہو گیا. اب اگر امامت کے شرائط اس میں پائے جائیں تو یہ بالغوں کی امامت کر سکتا ہے، ورنہ نابالغ جو ہے وہ بالغوں کی امامت نہیں کر سکتا، چاہے وہ تراوی ہو چاہے نفل نماز ہو، کسی میں بھی یہ بالغوں کی امامت نہیں کر سکتا. بالغ نابالغ کے پیچھے تراوی پڑھے گا تو اس کی تراوی نہیں ہوگی. آج کل سنتے ہیں کہیں کہ بچے بھی کھڑے کر دیے جاتے ہیں، عوام پڑھتے ہیں اس کے پیچھے، تو اگر وہ نابالغ ہے پھر اس کے پیچھے نماز نہیں ہوگی. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب.
بابا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
میں سکینہ بات کر رہی ہوں. میرا آپ سے سوال یہ ہے کہ کسی کی تراوی کی نماز قضا ہو جائے تو اسے اس کی قضا کرنی ہوگی؟ بابا ہمیں مدینے جانا ہے، چل مدینے کا دروازہ کھول دیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. جنگ جاری رہے گی، ہم تو نہ غیبت کریں نہ سنیں، انشاءاللہ عزت و جل. ماں بچوں کے چور چگل کر چگل کر کفر مدینہ لگا رہے گی، انشاءاللہ عزت و جل. ماں بچوں کے چور
چگل کر چگل کر
پیٹ کا کفر مدینہ لگا رہے گا،
پیٹ کا کفر مدینہ انشاءاللہ.
شیطان کے خلاف جنگ جا رہی ہے، سود کے خلاف جنگ جاری رہے گی، رشوت کے خلاف جنگ
جاری رہے گی،
گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری رہے گی،
انشاءاللہ
گانے بازوں کے خلاف جنگ جاری. ہمارا مدنی مقصد کیا ہے؟
مجھے اپنی اور ساری دنیا کے لوگوں کی اصلاح کی کوشش کرنی ہے
انشاءاللہ عز و جل. مرشدی اتار پر نور کی برسات ہو. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.
وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. شیر کا بچہ بھی شیر ہوتا ہے، مجھے تو بنت عمران لگ رہی ہے سکینہ ہے ان کی چھوٹی سی. اتنے سارے نعرے اور کوئی بچی سنائے، اس کا چانس کم ہے. واللہ اعلم. تراوی کی قضا نہیں ہے، یعنی اگر تراوی نہیں پڑھ سکا کسی رات، وہ صبح ہو گئی، اب اس کی قضا نہیں تراوی کی. جان بوجھ کر چھوڑا تو برا کیا، ایسا اس کو نہیں کرنا چاہیے تھا. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم عز وجل وصلی اللہ تعالی علی وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی.
ایک اور بھی تو التجا تھی بابا،
یوں ہے تو تصدیق ہو گئی بنت عمران تھی، تو بولا مدینہ جانا ہے تو جا مدینہ.
نہیں کچھ اور آگے بھی تھا
تو چل مدینہ کھولو گا دروازہ کا، انہوں نے تو دوسروں کے لیے بھی ہو سکتا نا, کہا اپنے لیے تو کہنا جہاں مدینہ مدینہ جانا ہے, آپ نے وہ ٹریننگ کمزور دی, اس کا مطلب مدینہ چلنا ہی نہیں بول سکی وہ.
تو دروازہ تو کھولنے کا مطالبہ کیا نا,
مطالبہ تو فائل کر دو, اور کیا مطالبے بہت سارے ہیں. صلوا علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد.
جی عبدالرزاق بات کر رہا ہوں دبئی متدار امارات سے. میرا سوال ہے امیر علیہ سنت دامت برکات مالیہ سے, کہ جو میں نے کل سے ہم ٹیلی فون کر رہے ہیں, ہماری لائن نہیں مل رہی ہے. وضو کے متعلق جو بیان تھا, وضو میں جو ہمارے ہاں جو حالات ہے یا جیسے ہمارے کیمپ کی جو رہائش ہے, اس میں ہمیں تو قبلہ رو ہو کر بیٹھنا یا اس جگہ کے چھینٹوں سے محفوظ ہونا, یہ تو ہمارے سے بہت ناممکن ہے. تو اس حالت میں ہمارے لیے ہمیں کچھ ہماری رہنمائی فرمائیں کہ ہمیں کوئی متبادل اور ہمارے لیے کوئی جگہ نہیں ہے وضو کی, تو اس لیے یہ میرا آپ سے سوال ہے, اور اس میں ہمیں کچھ جواب دیں اور ہمیں مطمئن کریں. اللہ تعالیٰ آپ کو جزائے خیر نصیب.
آمین. قبلہ رو وضو کرنا مستحب ہے, افضل کام ہے, اونچی جگہ بیٹھے بھی مستحب ہے. اگر نہیں بیٹھتا یا قبلہ رو نہیں ہے تو گناہگار نہیں ہوگا. آپ لوگوں کے یہاں تو کھڑے کھڑے وضو ہوتا ہے بیسن پہ عموماً, اور ویسے ہر جگہ اب آج کل گھروں میں تو بیسن نہیں ہوتے, وضو خانہ تو شاید ہی کوئی بنائے. اتنی بڑی جگہ میں سب کچھ بناتے ہیں, وضو خانہ نہیں بناتے. افسوس, ایک وضو کی جگہ بنانی چاہیے, سیٹ ہو, نل لگاؤ, جیسے کہ اپنے فیضان مدینہ میں اور اپنی جو احکام نماز کے احکام میں بھی وضو خانے کا طریقہ دیا ہوا بنانے کا. ایک وضو خانہ گھر میں جہاں جہاں بنانا ممکن ہو وہاں بنانا چاہیے. تو اب یہ کہ کھڑے کھڑے وضو کرنا, یہ بھی خلاف سنت نہیں ہے. یہ کھڑے کھڑے وضو کرنا کیا تو وضو ہو جائے گا. چھینٹوں کا جہاں تک تعلق ہے تو وہ کہ جب تک یقینی معلومات نہ ہو نا کہ نیچے نجاست سے مل کر چھینٹے آئے, جب تک اس کو ناپاک نہیں کہیں گے کہ وہ نجاست ہے, اس کا یقینی معلوم ہونا چاہیے. البتہ احتیاط ضروری ہے. مجھے تو خیر بالکل اکلتا ہی نہیں ہے وضو سے کہ جگہن میں, یعنی کہ بہت پانی بکھرا ہوا ہو, اور یہ لوگ چپلیں استنجا خانے میں جاتے ہیں, وہیں سے چپل لے کر وہ بیسن کے پاس کھڑے ہوتے ہیں, وہیں وضو کرتے ہیں. بعض اوقات تو پانی وہاں کھڑا رہ جاتا ہے, اس میں چھینٹے ٹھکا ٹھک اڑتے ہیں. تو میں اپنا بتاتا ہوں, مجھے بالکل ہی یعنی کہ راس نہیں آتا, دل کرتا ہی نہیں ہے. بیسن بھی بعض اوقات چھوٹے چھوٹے ہوتے ہیں, بعض اوقات نل بھی ایسے غریب و عجیب ہوتے ہیں کہ وہ ہاتھ دھل بھی نہیں پاتے, اتنے اتنے نل ہوتے ہیں اور بہت یعنی کہ ملے ہوئے ہوتے ہیں دیوار سے, جیسے بہت آزمائش ہوتی ہے. پاؤں دھونا بہت آزمائش, ہاتھ دھونا بہت آزمائش. اب وہ ہوتے بھی ڈبلیو سی کے ساتھ بھی بعض ہوتے ہیں تو کچھ بسم اللہ بھی نہیں پڑھ سکتا آدمی, نہ درود شریف پڑھ سکتا ہے اس وقت ہوتے ہو. بہرحال اپنے گھر کا کم از کم اگر بیسن پر ہی وضو کرنا ہے تو نیچے جگہ ہے نا وہ خشک ہونی چاہیے, احتیاط اسی میں. بالکل سکی ہو وہاں چپل پہن کر وضو کرے ہی نہیں, ننگے پاؤں وضو کرے تو بچت کافی ہو جائے گی. گھر کے جو دو چار پانچ افراد ہو نا سب کی انڈرسٹینڈنگ ہو کہ کوئی بھی یہ جو استنجا خانے کے چپل ہے نا وہاں اس چپل کو پہن کر بیسن کے قریب نہیں آئے گا, تو سب اگر مل کر یہ طے کر لیں گے تو آسانی ہو جائے گی. مگر ذہن اپنا بھی تو بنے نا, ذہن ہی نہیں ہے, اکثریت کا ذہن نہیں ہے. پاکی ناپاکی کے تعلق سے بہت اندھی چلا دے, خالی یہ وضو میں چپل پہننے کا مسئلہ تھوڑی ہے, بہت سارے مسائل ہیں. چپل بھی کیا استنجا خانوں کے چپل تو باہر, وہ ٹھیک ہے شریعت نے بولا ہے کہ وہ جب تک یقینی بات نہیں طہارت حکم تو ہم یہی اس کو ڈن کرتے ہیں, شریعت جو بولے ہمارے سراخوں پر. شریعت نے احتیاط کی منع بھی تو نہیں کی نا, یہ کہ اتنا گندا ہوتا ہے وہ چپل کے عموماً اس پر چھینٹے آتے ہیں طہارت کرتے ہوئے پانی لیتے ہوئے بھی. ڈبلیو سی چونکہ سخت ہے اور سنت یہ ہے کہ نرم زمین پر کیا جائے, یہ سنت تو ہماری ایسی چھٹی کہ کوئی تصور بھی نہیں ہے کہ ہم اس سنت پر عمل کر سکیں. اپنے فلیٹس میں پختہ مکان ہوتے ہیں اور پختہ ڈبلیو سی لگتا ہے. واللہ تعالی اعلم ورسول اعلم, عز و جل و صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. صلوا علی الحبیب.
مدنی مذاکرہ ہے شریعت کا خزینہ، اخلاق کا، تہذیب کا، طریقت کا خزینہ۔ مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ، مدنی مذاکرہ ہے، مدنی مذاکرہ۔